أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. يوم آزادی، روز آزادی پاکستان، آپ تمام حاضرین و تمام ملت پاکستان کو مبارکباد عرض ہے. چودہ اگست ہر سال پاکستان کی آزادی کے عنوان سے منایا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے. یہ دن بغیر اس کے کہ پاکستانیوں نے ان پورے 66 سال میں ایک دن بھی آزادی کا مزہ چکھا ہو، آزادی کا چہرہ دیکھا ہو، آزادی کو لمس کیا ہو. بہر کیف یہ عنوان بھی غنیمت ہے کہ ابھی تک اس دن کا نام یوم آزادی ہے. یہ دن اس سے زیادہ باشکو و اس سے زیادہ پرعظمت برپا ہو سکتا ہے وہ ملت پاکستان کے لیے، ایک عید سے کم نہیں ہونا چاہیے. ہر قوم کے اندر، ہر ملت کے اندر ایک ان کا قومی دن یا آزادی کا دن رائج ہے و اس دن کو وہ اپنا اظہار وجود، اپنی آزادی کا اظہار کرتے ہیں و آزادی کے اثرات کا مظاہرہ کرتے ہیں. لیکن پاکستان جو اپنی ذات میں بہت زیادہ خصوصیات اس مملکت اور ریاست کو حاصل ہیں، آزادی کے دن عموماً جہاں بھی جشن آزادی کے نام سے یا محفل آزادی کے نام سے کوئی تقریب برپا ہوتی ہے، اس میں بجائے خوشی کے، بجائے جشن کے، پاکستان کے مصائب، پاکستان کے درد، پاکستان کی مشکلات، پاکستان کو درپیش چیلنجز اور جو اس وقت موجودہ ملکی حالات و قومی مصائب ہیں، عموماً یہ بیان کیے جاتے ہیں. اخباروں میں بھی کالم نگار یا دوسرے افراد جو اس موضوع پہ قلم اٹھاتے ہیں ایک رسم کے طور پر، اب انہی باتوں میں یہ دن گزر جاتا ہے. ہر چند 66 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو، اس ریاست کو وجود میں آئے ہوئے اپنی منفرد خصوصیات کے ساتھ، لیکن شاید ہی کوئی ایسا 14 اگست آیا ہو جس میں واقعاً یہ احساس ملت کے اندر پیدا ہوا ہو کہ یہ ہماری خوشی کا دن ہے، ہمارے جشن کا دن ہے. سرکاری طور پر اور رسوماتی طور پر اس کو برپا کیا جاتا ہے، لیکن عوامی طور پر 14 اگست عوام کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. آج بھی اگر دیکھا جائے عوامی صورتحال کو تو بالکل لا تعلق، بے تفاوت اور غیر جانبدار ہیں اس دن کے بارے میں. ابھی بھی کسی بھی شہر میں باہر نکل کے جائیں، دیکھیں عوامی صورتحال، عوام میں کوئی احساس اس دن کی نسبت نہیں پایا جاتا. اس دن کو احیاء کرنے کے لیے ظاہر ہے اس دن کی پشت پر کچھ ایسے حالات ہونے چاہیے تھے تاکہ یہ دن ان حالات یا اس صورتحال کی عکاسی کرتا ہو، نمائندگی کرتا ہو، اور اس دن سے وہ سب کچھ ملت کی نگاہوں میں مجسم ہوتا ہو. خصوصیات پاکستان کی یہ ہیں کہ یہ ایک انفرادیت حاصل ہے کہ پاکستان تنہا اسلامی ملک ہے جو نظریاتی ریاست کے طور پر وجود میں آیا ہے. باقی ممالک اور وجوہات کے نتیجے میں آئے ہیں، یا وراثتی ہیں، موروثی ہیں، یا پھر کسی اور سبب کے تحت ان میں جدائی پیدا ہوئی ہے، کسی تحریک کے نتیجے میں، کسی شورش کے نتیجے میں، کسی مفاد کے نتیجے میں، کسی بغاوت کے نتیجے میں، یا حقوق کی خاطر کسی ملت نے کوئی اقدام کر کے اپنے لیے الگ ملک بنایا ہے، جس طرح انہیں گزشتہ دہائیوں میں کئی ملک وجود میں آئے ہیں، سوویت یونین کے ٹوٹنے سے کئی ملک وجود میں آئے ہیں، اسی طرح مشرقی بلاک ٹوٹنے سے اور کئی مغربی ممالک، یورپین ممالک کے ٹوٹنے سے، یوگوسلاویا کے ٹوٹنے سے کئی ملک وجود میں آ گئے ہیں، چیک و اسلوواکیا کے ٹوٹنے سے کئی ملک وجود میں آئے ہیں، اور اس طرح دنیا میں ہوا ہے، یہ ممالک وجود میں آئے ہیں، زمینیں تقسیم ہوئی ہیں، لیکن ان کی پشت پر یا حادثات ہیں یا واقعات ہیں یا سازشیں ہیں یا شورشیں ہیں، مفادات ہیں۔ پاکستان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی پشت پر ایک نظریہ کار فرما ہے اس ریاست کے وجود میں آنے میں، لہذا اس کا عنوان نظریاتی ریاست ہے۔ اگرچہ نظریاتی ریاست اس طرح سے بنا نہیں، نہ ہے آج نظریاتی، لیکن اس کی تشکیل میں یہ خوبصورت عنوان شامل ہے کہ نظریاتی ریاست ہے پاکستان، یا ایک نظریے کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ دو نظریے پاکستان کے تشکیل میں مؤثر رہے ہیں، ایک معروف سیاستدانوں کا نظریہ، دو قومی نظریہ، اور ایک علامہ اقبال، مصور پاکستان و نظریہ ساز پاکستان علامہ اقبال کا نظریہ، اسلامی آئیڈیالوجی و اسلامی نظریہ۔ دو قومی نظریہ بھی ایک طرح سے اس سے مربوط ہو جاتا ہے تفسیر تحلیل کر کے، لیکن بظاہر یہ کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں، دو الگ دین ہیں، دو الگ مذہب رکھتے ہیں، دو الگ کلچر ہیں، اور ان میں کوئی اشتراک آپس میں نہیں ہے، لہٰذا یہ دو قومیں الگ الگ، دو ملک چاہیے ان کو رہنے کے لیے، چونکہ ایک ملک میں رہ کر یہ دونوں قومیں اپنے اپنے حقوق تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہندو اکثریت میں ہیں، مسلمان اقلیت میں ہیں، یہ اقلیت اکثریت سے اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتی، بس اس وجہ سے اس اقلیت کو اکثریت سے الگ ہو کر اپنی ایک مستقل ریاست و ملک چاہیے، جس کے اندر ان کو تمام حقوق و آزادی ان کو حاصل ہو، تاکہ اپنے کلچر، اپنے مذہب، اپنے طور طریقے سے یہ رہ سکیں، زندگی بسر کر سکیں۔ یہ دو قومی نظریہ کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل نظریہ جو پاکستان کی تشکیل میں بنیادی جس کا کردار ہے، وہ علامہ اقبال کا نظریہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے ایک ریاست کی ضرورت ہے، نہ مسلمان بے حیثیت قوم نظریہ ہو، قومی نظریہ، اور اس کے مقابلے میں ہے اسلامی نظریہ۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے ریاست چاہتے تھے کہ اسلام کا نفاذ ہو، اسلام کا نظام قائم ہو، الہی نظام قائم ہو، کہ یہ نظریہ نہ ترویج ہوا نہ پرچار ہوا، دو قومی نظریہ ایک سیاسی شعار کے طور پر رہا کچھ عرصہ، اور پھر اس کے بعد اسے بھی ختم کر دیا گیا، اور آج کی نسلوں کو دو قومی نظریہ بھی معلوم نہیں ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک دو قومی نظریہ شد و مد سے بیان کیا جاتا تھا، اور اسی بنیاد پر یہ تقسیم کا جواز ہوا تھا کہ ایک ملک ٹوٹ کر دو ملک، پھر تین ملک بن گئے، کہ بنگلہ دیش الگ ہو گیا۔ نظریاتی ریاست کی کچھ خصوصیات ہیں کہ دنیا میں چند نظریاتی ریاستیں وجود میں آئی ہیں، جن میں سے اس وقت معاصر زمانے میں ایک نظریاتی ریاست جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی نظریاتی ریاست ہے، موجود ہے، وہ اسرائیل ہے، کہ باقاعدہ ایک نظریے کے تحت ملک حاصل کیا گیا ہے، زمین حاصل کی گئی ہے، اور اس پر ایک قوم کو آ کر ایک نظریے کی بنیاد پر آباد کیا گیا ہے۔ بظاہر نظریہ یہودیت ہے، مذہب یہود، لیکن حقیقتاً صہیونزم ہے نظریہ ان کا. صہیونزم یہودیت کے اندر ہی موجود ایک خاص تفکر کا نام ہے، یہود ہی کے ایک گروہ کا نام ہے. تاکہ صہیونزم ایک خاص نظریہ ہے سیاسی، جس میں بعنوان یہودیت بعنوان مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا اقتدار پسند نظریہ ہے دنیا کے اوپر قبضہ کرنے کا یا غصب کا، کہ ہم تمام باقی ملتوں کے حقوق کو ہڑپ کریں، غصب کریں اور ان کے اوپر اپنا تسلط قائم کریں. ایک استعماری و استکباری نظریہ ہے صہیونزم، اور چونکہ اس کی جڑیں یہودیت کے اندر ہیں، سب یہودیت اس میں شامل نہیں ہے. صہیونی ایک خاص طبقہ ہے یہود کے اندر، جس طرح مسلمانوں کے اندر بہت سارے گروہ بنے ہیں، اگرچہ ان کا تعلق اسلام سے ہے لیکن سیاسی تشخص ان کا اسلامی نہیں ہے، سیاسی ہے. جس طرح وہابیت ہے، سلفیت ہے، اس طرح کے جو تفکرات ہیں، اگرچہ اسلام سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے لیکن نظریاتی تشخص ان کا مذہبی یا اسلامی نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی ہے. اسی طرح صہیونیت بھی یہود کے اندر پیدا ہونے والا ایک تفکر ہے خاص، جس نظریے کے مطابق یہ ریاست وجود میں آئی ہے اور ابھی تک اس کو شیطانی طاقتوں نے سہارا دے کر قائم رکھا ہوا ہے. سست ریاست ہے، بہت ہی سست بنیاد ریاست ہے، بیرونی سہاروں کی وجہ سے قائم ہے، اندرونی طور پر بہت ہی سست ہے. انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق کسی حد تک ریاست کا ڈھانچہ بنایا ہے، جو ان کی سوچ ہے، جو ان کا نظریہ ہے، اور اس کے ساتھ کسی حد تک وفاداری دکھائی ہے. صہیونیوں نے اپنی ریاست، نظریاتی ریاست کو اسی طرح سے بنایا ہے، سنوارا ہے، جس طرح ان کا نظریہ کا تقاضا تھا. باقی ممالک میں نظریاتی حکومتیں ہیں، جس طرح ایران میں اس وقت نظریاتی نظام ہے، ایران بھی اس وقت نظریاتی ملک ہے، لیکن خود مملکت ایران، ملک ایران، اس کا وجود نظریاتی بنیاد پر نہیں تھا، نجادی بنیاد پر تھا. ایک نجاد نے ایک سرزمین آباد کر لی تھی اور ایک نجاد کی قیامگاہ تھا یہ ملک. آریائی نسل قدیم سے اس ملک کے اندر آباد ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اس میں پہلے وسعت آئی، پھر اس کے بعد محدودیت آئی. سرحدیں پہلے پھیلیں ایران کی دور دور تک، اور پھر وہ سرحدیں عالمی حالات یا جغرافیائی حالات کی وجہ سے محدود ہو کے اب موجودہ ایران، جو تاریخ میں نظریاتی نہیں رہا، نجادی رہا ہے، لیکن اس وقت حکومت وہاں نظریاتی ہے، مملکت نظریاتی نہیں ہے، سرزمین نظریاتی نہیں ہے. ایران بننے میں کسی نظریے کا دخل نہیں تھا، انقلاب آنے میں نظریہ دخیل تھا، اسلامی نظریہ. باقی ممالک بھی جتنے وجود میں آئے ہیں، اسلامی یا غیر اسلامی، کسی میں بھی نظریہ کار فرما نہیں تھا کہ مملکت وجود میں آئے، مملکت ہی نظریہ کا نتیجہ ہو. حکومتیں نظریہ کا نتیجہ ہوتی ہیں، جس طرح روس، یہ سرزمین نجادی سرزمین تھی، ایک خاص نسل نے اس سرزمین کو آباد کیا جا کر، اور روس نامی مملکت وجود میں آئی. بعد میں کمیونزم نظریہ اس کے اندر قائم ہوا اور کچھ عرصہ 70-80 سال کے لگ بھگ نظریاتی حکومت قائم رہی ہے، لیکن ملک نظریاتی نہیں تھا، سرزمین نظریے کے نتیجے میں قائم نہیں ہوئی تھی، بلکہ نجات کی بنیاد پر یا دیگر مفادات کی بنیاد پر قائم ہوئی تھی. وہ اسی طرح ہندوستان برے صغیر ایک ملک تھا، یہ نظریے کی بنیاد پر سرزمین نہیں بنی تھی، بعد میں نظریات اس کے اندر آئے، بدھ مت اس کے اندر آیا، ہندو مذہب اس کے اندر آیا، دیگر مذاہب اس کے اندر آئے، وہاں تھا پھر بعد میں اسلام اس کے اندر آ گیا، مسلمان اس کے اندر آ کر آباد ہوئے. لیکن ایک سرزمین اس بنیاد پر وجود میں نہیں آئی کہ کسی نظریے کی سرحدیں قائم ہوئی ہیں، کسی نظریے کے نتیجے میں سرحدیں قائم ہوئی ہیں. یہ تشخص صرف پاکستان کو حاصل ہے کہ پاکستان میں حکومت آج تک نظریاتی بنیاد پر نہیں بنی، لیکن سرزمین کے پیچھے نظریہ کار فرما ہے. ملک نظریے کا فرزند ہے، نتیجہ ہے ایک نظریے کا، اور وہ بھی ایک طرف سیاسی نظریہ ہے اور ایک طرف اسلامی نظریہ. سیاسی نظریہ دو قومی نظریہ ہے کہ جو شعار کے طور پر ہوا اور اس نے اپنا اثر بھی دکھایا، لیکن اس وقت دو قومی نظریہ نامی کوئی چیز نہیں ہے، یادوں سے بھی تقریباً نکل چکا ہے. اور اصل نظریہ جس نے اسلام سرزمین پاکستان کا تصور جس سے نکلا ہے، قائم ہوا ہے، وہ علامہ اقبال کا تفکر یا علامہ اقبال کا نظریہ تھا کہ ہمیں اسلام کے لیے، نہ مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے ایک سرزمین چاہیے جہاں نظام اسلامی قائم ہو اور نظام اسلامی برپا ہو. خب، اسلامی ریاست کے خاص یا نظریاتی ریاست، خواہ اسلام کی ریاست ہو یا کسی اور نظریے کی ریاست ہو، اس کی خاص خصوصیات ہیں کہ جہاں پر ایک آئیڈیالوجی قائم ہو اور اس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر نظام چل رہا ہو. پاکستان نے شکل نہیں دیکھی نظریاتی حکومت کی و نظریاتی نظام کی، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ نظریاتی مملکت کیسے ہوتی ہے اور اس کے خد و خال کیا ہوتے ہیں. بعض ماہرین سیاست و علماء سیاست نظریاتی نظام کو پسند نہیں کرتے، رد کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے صحیح نہیں ہے. نظریاتی نظام عموماً متعصب نظام ہوتا ہے اور بہت ہی شدت پسند نظام ہوتا ہے، انتہا پسند نظام ہوتا ہے، اور اس نظام کے اندر تصادم و تعارض بہت زیادہ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ. ایسے ہی ہے، ظاہر ہے نظریاتی بنیاد پر جب ایک مملکت وجود میں آئی یا حکومت وجود میں آئے، اس کے اندر یہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں غیر نظریاتی ریاست و غیر نظریاتی حکومت جس میں نہ کسی چیز پر تعصب و حساسیت نہیں ہے، کسی چیز کے اوپر بھی، ہر چیز میں لچک ہے، ہر چیز میں تبدیلی کا امکان ہے، ہر چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے، حالات کے تابع ہیں آپ، حالات نے جو بھی تقاضا کیا آپ حالات کے رخ پر چلتے جائیں. غیر نظریاتی ریاست اس لیے پسند کی جاتی ہے کہ اس کے اندر سیاسی طور پر بہت لچک موجود ہوتی ہے. مثلا جس طرح ابھی پاکستانی حکومت ہے، اب اس کے اندر ہر چیز کا امکان ہے، یہ کسی چیز پر ان کو نہ ان کو پاکستان کی مٹی کے بارے میں کوئی تعصب ہے، نہ پاکستان کی جغرافیہ کے بارے میں کوئی تعصب ہے ان کے اندر، نہ دین و مذہب کا تعصب ہے، نہ قوم کا تعصب ہے، حتیٰ قومیت کا تعصب بھی نہیں ہے. ہر چیز پر سودا ہو سکتا ہے، ہر چیز پر پیچھے ہٹا جا سکتا ہے، ہر چیز سے عقب نشینی کی جا سکتی ہے، کسی چیز پر اصرار نہیں ہوتا غیر نظریاتی ریاست میں. لہذا سیکولر و لیبرل سیاست میں، خصوصاً جمہوری طرز حکومت کے لیے، نظریاتی ریاست ناموزوں تشخیص دی جاتی ہے. یعنی در حقیقت جمہوریت و نظریاتی ریاستیں آپس میں بالمقابل ہو جاتی ہیں کہ جمہوریت نہیں پنپتی نظریاتی ریاست کے اندر. اس وجہ سے دنیا میں جہاں جمہوریت، لیبرل جمہوریت یا مغربی جمہوریت کا پرچار ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ نظریاتی تشخص کو سرکوب کیا جاتا ہے کہ نظریاتی تشخص نہ ہو، کسی قسم کا تعصب نہ ہو اس کے اندر موجود، نہ قومیت کی بنیاد پر، نہ وطنیت کی بنیاد پر، اور نہ ہی مذہب کی بنیاد پر. تعصبات مختلف ہیں، تعصبات قومی بھی ہیں، تعصبات علاقائی بھی ہیں، و تعصبات لسانی ہیں، نژادی ہیں، و از جملہ ایک تعصب نظریاتی تعصب ہے. بعض ان ماہرین سیاست کے بقول کے سب سے خطرناک تعصب نظریاتی تعصب ہے. قومی تعصب بھی خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ نظریاتی تعصب خطرناک ہے. لسانی علاقائی تعصبات یہ سب جمہوری نظام کے لیے خطرناک ہیں، لیکن سب سے زیادہ خطرہ نظریاتی تعصب کا ہے. لہذا بعض اوقات خود تعصبات قومی کو موقع دیتے ہیں پھیلنے کے لیے اپنے مفادات کی خاطر، لیکن نظریاتی تعصب کو رکاوٹ بنتے ہیں کہ نظریاتی تعصب نہ پھیلے۔ خوب، نظریاتی تعصب کو روکنے کے لیے خود نظریے کو نابود کرنا ضروری ہے کہ کہیں بھی نظریاتی نظام قائم نہ ہو۔ پاکستان جو ایک خالص ایک نظریاتی ریاست کے نام سے ابھرا ہے، ایک مملکت وجود میں آئی ہے، ایک دن بھی نظریاتی نہیں گزرا اس مملکت کا۔ یہ تعجب کی بات ہے، شاید ایک گھنٹہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوا جب اس میں کوئی نظریاتی عمل ہوا ہو یا نظریے کی عملداری ہوئی ہو۔ صرف یہ خوبصورت عنوان اس کو عطا ہوا ہے، جیسے بعض بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کا نام بہت خوبصورت رکھ دیا جاتا ہے جبکہ اس کی صحت بہت خراب ہوتی ہے۔ مثلا ایک بیمار بچہ ہے، اس کا نام بڑا آئیڈیل نام رکھ دیتے ہیں، بہت صحت مند نام رکھ دیتے ہیں اس کا، لیکن ایک دن بھی اس نے صحت مندی اور تندرستی کا نہیں دیکھا۔ اس بچے نے پیدائشی طور پر ہی بیمار ہے اور تمام عمر نحیف و درد و رنج میں ہی مبتلا رہا ہے۔ یہ حالت ہے کہ نام بہت خوبصورت ہے، عنوان بہت خوبصورت ہے نظریاتی ریاست کا، حتیٰ بعض نے مذہب کو بھی کہا کہ بعنوان نظریہ نہیں پیش کیا جانا چاہیے، مذہب نظریاتی شکل میں نہیں ہونا چاہیے۔ نظریاتی یعنی مکتب، مذہب بعنوان مکتب خطرناک ہے۔ مذہب مکتب کے بغیر، مکتبی حالت کے بغیر و نظریاتی شکل کے بغیر ترویج ہو، جس طرح سے کہ رہا ہے مثلا اس وقت بھی، عملی طور پر مذہب مکتب یا نظریے کی بنیاد پر نہیں ہے، ایک حالت ہے کلچر جیسی۔ جس طرح تہذیب نظریہ نہیں ہوتی، رینی رسومات رسم و رواج ہیں جو رائج ہو جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں، انسان ان کو بغیر تعلیم کے، بغیر آموزش کے انسان جن چیزوں کو اپنا لیتا ہے، وہ چونکہ نظریہ سیکھنا پڑتا ہے، نظریہ پھیلانا پڑتا ہے، نظریہ سے آگاہ ہونا پڑتا ہے، نظریہ اپنانا پڑتا ہے، تہذیب خود انسان پر آ کر چھا جاتی ہے، اسے اپنانا نہیں ہوتا۔ مثال اس کی یہ کہ زبان، جو ہم زبان بولتے ہیں، کوئی بھی مقامی زبان، مادری زبان ہے، جیسے پنجابی، سرائیکی، پشتو، یہ زبانیں کسی نے کلاس میں بیٹھ کر ٹیچر سے نہیں سیکھی ہیں، کسی نے بھی، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا، مثلا کوئی بلتستانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بلتی فلاں اکیڈمی میں پڑھی ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ کیسے سیکھ لی میں نے۔ میں جب پیدا ہوا تھا ایک لفظ بھی پشتو پنجابی کا نہیں جانتا تھا، لیکن اس وقت میں فرفر بولتا ہوں، بغیر توجہ کے بولتا ہوں، مہارت سے پنجابی سرائیکی بولتا ہوں، کس طرح یہ زبان میرے اندر راسخ ہو گئی ہے۔ اس حالت کو کہتے ہیں تہذیب، یہ تہذیب ہے کہ تہذیب غیر محسوس طور پر انسان کے اوپر چھا جاتی ہے، انسان تہذیب کو اپنا لیتا ہے اور تہذیب کے حصار میں آ جاتا ہے۔ جبکہ نظریہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ گھر کے اندر رہنے سے ماحول انسان کو نظریہ سکھا دیتا ہے، بلکہ نظریے کو انسان کو باقاعدہ پڑھنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، حل کرنا پڑتا ہے، اس کو غور کرنا پڑتا ہے، اور پھر دلیل چاہیے اس کے لیے، اس کی حقانیت کے لیے قانع ہونا پڑتا ہے، اس کی ضرورت کو انسان تصدیق کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ضرورت سمجھ کر اس کو اپناتا ہے، پھر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، یہ نظریاتی شکل بن جاتی ہے۔ اس وقت ہم جو مسلمان ہیں پاکستان میں، اسلام بعنوان نظریہ نہیں ہے، بلکہ ہم نے جس طرح زبان ماں باپ سے سیکھی ہے، اسی طرح ماں باپ سے مذہب بھی سیکھا ہے، دونوں غیر شعوری ہیں، دونوں غیر محسوس طور پر دوسری نسل کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نہ یہ زبان نظریہ کہلاتی ہے، تہذیب ہے، اور نہ یہ مذہب نظریہ کہلاتا ہے، یہ تہذیب ہے۔ درحقیقت ہم جس کو مذہب سمجھتے ہیں وہ ایک تہذیب ہے، وہ ایک کلچر ہے۔ لہذا تمام دنیا میں مذہب اس طرح ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو رہا ہے، بعنوان نظریہ نہیں منتقل ہوتا، بعنوان کلچر منتقل ہو رہا ہے. اور مذہب جب نظریہ نہ ہو, کلچر کے طور پر منتقل ہو, اس وقت وہ خصوصیات جو نظریے کی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی, نہ اس شخص کی شخصیت نظریاتی شخصیت ہوتی ہے, نہ اس کا ماحول نظریاتی ہوتا ہے, نہ اس کا سسٹم نظریاتی ہوتا ہے, نہ اس کا ملک و نظام و مملکت و حکومت, کچھ بھی نظریاتی نہیں ہوتا, بلکہ سب کا سب کلچرل ہوتا ہے. کہ ابھی عملاً صورتحال جو ہمارے مذہب کی ہے وہ یہی ہے کہ غیر نظریاتی شکل ہے مذہب کی. خوب, ایسی صورت میں کہ جب نظریاتی شکل نہ ہو مذہب کی, وہ بنیاد نہیں بنتا, کسی سسٹم کی بنیاد نہیں بنتا یہ مذہب, بلکہ ایک حالت رہتا ہے ہمیشہ. غیر نظریاتی مذہب حالت کے طور پر ہمیشہ رہتا ہے اور ہر حالت کے ساتھ ہمانگ ہو جاتا ہے. مثلا یہ مذہب شرک کو کفر کے ساتھ بھی جمع ہو جاتا ہے, یہ مذہب بے عملی بدعملی کے ساتھ بھی اکٹھا ہو جاتا ہے, یہ مذہب یعنی حالت کے طور پر جو مذہب ہے, یہ جو بھی حالت سیاسی بنے, جو تبدیلی آئے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہمانگ کر لیتا ہے. جس طرح پنجابی زبان ہے, پنجابی زبان ہر شکل کے ساتھ ہمانگ ہے, ہر قسم کے حکومت, ہر موسم کے لیے, چونکہ اس کے اندر کسی قسم کی ممانعت, کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہے. زبان ہے, فوجی حکومت ہو تو بھی پنجابی زبان بولی جا سکتی ہے, جمہوریت ہو تو بھی بولی جا سکتی ہے, مذہبی حکومت ہو تو بھی پنجابی زبان بولی جا سکتی ہے. لیکن جب دین یا مذہب بعنوان نظریہ بنیاد قرار پاتا ہے, اس وقت اس کے اندر مزاحمت پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر تضاد و تعارض پیدا ہوتا ہے دوسرے نظریوں کے ساتھ, اس کے اندر لچک ختم ہو جاتی ہے, استقامت آ جاتی ہے لچک کے بجائے, اور اس کے اندر انکار آ جاتا ہے دوسرے نظریے و دوسرے نظاموں کے متعلق, اس کے اندر انکار آ جاتا ہے. پس نظریاتی ریاست جس کی بنیاد میں نظریہ شامل ہو اور نظریہ ہی اساس ہو, اس کی اپنی خصوصیات ہیں نظریاتی ریاست کی. پاکستان نظریے کی بنیاد پر کہا جاتا ہے قائم ہوا ہے, لیکن وہ نظریہ بنیاد بنا نہیں ہے. کوئی چیز پاکستان کے اندر اس بنیاد کے اوپر قائم نہیں ہوئی آج تک. لہذا غیر نظریاتی طور پر مذہب ایک کلچر کے طور پر پاکستان کے اندر موجود ہے. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں نظریاتی حکومتوں کی, جس طرح مثلا انقلاب اسلامی کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہوئی, یہ حکومت نظریاتی حکومت ہے. اب نظریاتی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کا ٹکراؤ ہے بہت سارے نظاموں کے ساتھ, یہ نہیں مل سکتا یہ نظام دوسرے نظاموں سے, ہمانگ نہیں ہو سکتا. خانہ خواہ اس کو چلنے کے لیے, نظریاتی بنیاد پر قائم ہوئے نظام کے لیے, اس کو اپنے بقا کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ماحول بنا ہوا ہے, چونکہ ہر قسم کے ماحول میں یہ شے زندہ رہ سکتی ہے, چل سکتی ہے, اس کے لیے الگ سے کوئی ماحول نہیں بنانا پڑتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. مثلا کچھ پودے ایسے ہیں جو ایک خاص جغرافیہ یا خاص آب و ہوا میں رہ سکتے ہیں, لیکن کچھ پودے ایسے ہیں کسی بھی آب و ہوا میں ان کو لے جائیں, ٹھنڈے علاقے میں, خشک علاقے میں, سرد علاقے میں, آبیاری کے علاقے میں, بیابانی علاقے میں, بارانی علاقے میں, کوہستانی علاقے میں, صحرائی اور ریگستانی علاقے میں لے جائیں, جہاں بھی لے جائیں وہ وہاں پھیل جاتے ہیں, وہاں پر اگاتے ہیں, ان کے لیے ماحول سازی کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن کچھ پودوں کے لیے اطراف کے پودوں کو کاٹنا پڑتا ہے, ارد گرد اس پودے یا اس فصل کے مطابق ماحول بنانا پڑتا ہے, ورنہ یہ اگتا نہیں ہے یہاں پر, اس کو خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. نظریاتی نظام ہر قسم کی سرزمین پر نہیں قائم ہوتا, ہر قسم کے ماحول میں نہیں قائم ہوتا. نظریاتی نظام کو اپنا ماحول چاہیے ہوتا ہے مخصوص, اس کا تقاضا ہے کہ جب تک وہ ماحول نہ بنائے اس وقت یہ نظریاتی نظام آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ بعض لوگ شدید مخالف ہیں کہ اسلام کو نظریے کے طور پر نہ پیش کیا جائے، سیکولر ذہنیت کے لوگ، اسلام حالت رہے اور اختیار رہے انسانوں کا، اگر مذہبی ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں، نہیں ہونا چاہتے نہ ہوں، اگر مذہبی ہو بھی جائیں تو بے دینیت اور مذہب میں کوئی زیادہ عملی شکل نظر نہ آئے، فاصلہ نظر نہ آئے، یعنی اس طرح سے لوگ مذہبی ہوں کہ دوسرا جو غیر مذہبی ہے اس کا مذہبی کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہ ہو، اس کا ٹکراؤ نہ ہو، اس قسم کا مذہب ہو، اس طرح کی مذہبی حالت ہو کہ کوئی کسی قسم کا ٹکراؤ نہ ہو، جس طرح مغربی ممالک میں سیکولرزم یہی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ مذہبی ہونا چاہتے ہیں خوب بسم اللہ بے شک ہوں، لیکن اس طرح سے مذہبی ہوں کہ لا مذہب و بے دین، اور آپ میں عملی زندگی میں اور سماجی زندگی میں کوئی آپ کا واضح فرق نہیں ہونا چاہیے، آپ دونوں یکساں ہونے چاہیے، دونوں مساوی ہونے چاہیے، ہر لحاظ سے ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اس وجہ سے اگر نظریاتی بنیاد بنی، مذہب کوئی بھی مذہب نظریے کے طور پر اگر بنیاد بن گیا انسان کی زندگی کی، زندگی کو اپنے قالب میں ڈالتا ہے، اپنی طرز کی زندگی بناتا ہے، اس کی شکل بدل دیتا ہے، اور ایسا اس کا حلیہ بناتا ہے جو غیر نظریاتی شکل کے ساتھ ہمانگ نہیں ہوتی۔ مثلا آپ قرآن کریم میں ایک ٹکراؤ بار بار قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، کیا مومن فاسق کی طرح ہے؟ یعنی یہ دو شکلیں ہیں انسان کی زندگی کی، دو شکلیں ہیں، ایک مومنانہ اور ایک فاسقانہ، اور یہ یکساں نہیں ہیں، مساوی نہیں ہیں، مومن و فاسق ایک جیسے نہیں ہیں۔ بار بار قرآن متنبہ کر رہا ہے کہ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، یا مثلا قرآن مجید کا فرمان ہے کہ آیا ہم مومنین کو مجرمین کی طرح قرار دیں گے، ہم مومنینوں کو مجرموں کی طرح قرار دیں گے، یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا عملی طور پر، مومن و مجرم حقوق میں مساوی، زندگی میں مساوی، شخصیت میں مساوی، حیثیت میں مساوی، رہن سہن میں مساوی، تمام پہلوؤں سے ایک جیسے ہیں۔ ابھی آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں ایسا ہی ہے، مومن و فاسق میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے ذہنیت کا، ورنہ عملی طور پر کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ نظریاتی نظام نہیں ہے۔ اگر نظریاتی سسٹم ہوتا، یعنی اسلامی نظریاتی نظام ہوتا، تو مومن اور فاسق میں بہت بڑا فاصلہ پڑ جانا ہے، بہت بڑی خلیج حائل ہو جانی ہے مومن اور فاسق میں، خود ہی خود حائل ہو جانی ہے، اس لیے کہ نظریہ جدا کر دیتا ہے۔ اس وقت جو دوستیاں ہیں، قربتیں ہیں، ولایتیں ہیں، قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ آپ اولیاء نہ بنو، آپ منافقین کو اپنا اولیاء نہ بنو، ساتھی نہ بنو، آپ فساق کو اپنا ساتھی نہ بنو، آپ اہل کتاب کو اپنا ساتھی نہ بنو، ولی نہ بناؤ ان کو۔ لیکن اس وقت ہم دیکھیں گے یہ دوستیاں، یہ ساتھ، یہ ہیں، قرآن کی اساسیت کے باوجود ہیں، مومنین منافقین کے دوست ہیں، مومنین غیر مومنین کے دوست ہیں، مومنین غیر مومنین کے اولیاء ہیں، عملی زندگیاں بہم بسر ہو رہی ہیں۔ کیوں بسر ہو رہی ہیں؟ چونکہ یہ مومن نظریاتی مومن نہیں ہیں، اس کا مذہب بنوانے کلچر ہے، کلچر میں فرق نہیں پڑتا، ایک کلچر کا آدمی دوسرے کلچر سے مل جاتا ہے، ایک تہذیب دوسری تہذیب سے سمجھوتا کر لیتی ہے، لیکن ایک نظریہ دوسرے نظریے کے سامنے ہرگز تسلیم نہیں ہوتا۔ پس نظریاتی طور پر اگر نظریاتی ریاست وجود میں آئے، زندگی عملی طور پر مختلف ہو جاتی ہے، اور غیر نظریاتی اگر حالت ہو، مذہب کی کشکولی حالت، رسوماتی مذہب، جس طرح ابھی ہے کہ مذہب ایک رسم کے طور پر، کلچر کے طور پر اگر معاشرے میں رائج ہو، رسوماتی مذہب میں ایمان و فسق میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مومنانہ اور فاسقانہ حالتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میاں بیوی ہو سکتے ہیں، دونوں بھائی ہو سکتے ہیں، دونوں پارٹنر ہو سکتے ہیں، دونوں بڑے گہرے دوست ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، جبکہ نظریاتی دنیا میں قرآن مجید فرماتا ہے کہ اگر باپ ہے تمہارا، بھائی ہے تمہارا، اور سگا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، یہ سب کے سب اگر یہ دشمن خدا ہیں، یہ نہیں ہو سکتے تمہارے بھائی، تمہارے دوست، تمہارے ساتھی نہیں ہو سکتے. تمہارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں لیکن تمہارے ساتھی نہیں ہو سکتے. تم میں اور ان میں آپس میں قربت کا رشتہ نہیں ہو سکتا، مودت و محبت نہیں ہو سکتی، جوڑ و ملاپ نہیں ہو سکتا تمہارا ان کے ساتھ اگر یہ نہیں ہے، اس راہ پر نہیں ہے جو ایمان کا راستہ ہے. لیکن اگر نہیں ہے، آپ مومن ہو لیکن یہ ایمان رسم ہے آپ کی، نہ نظریہ، اس صورت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. انسان برادری میں رہتا ہے، برادری نظام سسٹم میں رہتا ہے، اور ہر قسم کا فرد برادری کا فرد ہوتا ہے، اور ایک جیسا پروٹوکول ہوتا ہے سب کے لیے. مومن و فاسق سب یکساں حیثیت رکھتے ہیں. یہ وہ امور ہیں جن کی وجہ سے سیکولر سیاست و سیکولر ذہنیتیں نظریاتی ریاست یا نظریاتی حکومت یا نظریاتی نظام سے ڈرتے ہیں. وہ ڈرنا بھی چاہیے، واقعی ڈرنا چاہیے. بے دین انسان، غیر مومن انسان، سیکولر کو سب سے زیادہ نظریاتی ریاست سے گھبرانا چاہیے. اور یہ وجہ بنی ہے کہ پاکستان باوجود اس کے کہ نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، لیکن ایک نظریاتی ملک نہیں بننے دیا گیا، نہیں بنا، نظریاتی حکومت نہیں ہوئی. ایک دن بھی نظریاتی نہیں گزرا پاکستان میں. کیوں؟ کہ پتا تھا انہیں کہ نظریہ کیا اثرات دکھاتا ہے. اگر نظریہ وجود میں آئے گا، نتیجہ اس کا کیا نکلے گا. کہ جیسے میں نے مثال بھی دے دی کہ ایک حکومت نظریاتی طور پر وجود میں آئی ہے انقلاب اسلامی کے بعد، اور اس حکومت کا رویہ باوجود اس کے کہ بہت لچک دکھائی گئی ہے اس حکومت کے اندر، بہت زیادہ، یعنی اپنے آپ کو باقی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ رکھنے کے لیے بہت لچک پیدا کی گئی ہے. ورنہ جس طرح امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا تقاضا تھا یا ان کا طریقہ کار تھا، اس طرح سے اگر ہوتا، یعنی جو اصول امام خمینی نے وضع کیے تھے اور ان کے مطابق چلتا، تو بہت دشوار تھا اس حکومت کے لیے، دنیا میں چلنے میں بہت دشواریاں تھیں. ابھی مثلا موجودہ جو نظام آیا ہے، سیٹ اپ، نئی حکومت بنی ہے، اس کا ہم و غم ہی یہی ہے کہ ہم اتنی لچک پیدا کریں آپس میں کہ ہم غیر نظریاتی دنیا سے دوستی کے قابل ہو جائیں. ظاہر ہے وہ تو نظریاتی نہیں ہو سکتے. مثلا مغرب، یورپ کے ساتھ ہم دوستی کریں، یورپ تو نظریاتی نہیں ہوگا، انقلابی نہیں ہوگا. خانخواہ آپ کو اپنے اندر تھوڑی سی لچک دکھانا پڑے گی تاکہ آپ ان کے دوستی کے قابل ہو جائیں. جس وجہ سے قرآن روکتا ہے کہ آپ کو ان دوستیوں کا نقصان ہے، خوب ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا نظریہ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو عقب نشینی کرنی پڑے گی، آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اپنے دین سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، پھر جا کر یہ دوستیاں قائم ہوں گی. پاکستان کی اول سے دوستی ہے تمام غیر نظریاتی دنیا سے، شروع سے دوستی ہے پاکستانیوں کی، ہر طرح کے ملک سے دوستی کا خواہاں، ہر طرح کے نظام سے دوستی، اور جتنا بدتر ہو اس سے دوستی کے لیے زیادہ امکانات ہیں یہاں پر. مثلا اس وقت پاکستان کے دوست ترین ممالک وحشتناک ترین ممالک ہیں. سب سے بڑا دوست پاکستان کا امریکہ ہے، دوسرا بڑا دوست سعودی عرب ہے، یہ ٹاپ کے جو دوست ہیں، اس کے بعد باقیوں کی باری آتی ہے. اب یہ دو ملک ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے اور کر رہے ہیں. جتنی آگ لگی ہے پاکستان کے اندر تباہی، وہ ان دوستیوں کا نتیجہ ہے. اور ابھی بھی لچک اتنی ہے، یعنی وہ شرائط رکھتے ہیں، یہ ایک جملہ اخباروں میں پڑھا ہوگا، سب نے سنا ہوگا، ڈو مور، اخبار پڑھ دیں نا، ڈو مور، یہ امریکہ کا شعار ہے پاکستانیوں کے لیے. بس ان پاکستانیوں کو وہ ذلیل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد رزلٹ پیش کرتے ہیں کہ جی بتائیے جو آپ نے کہا تھا وہ راضی ہیں. تو وہ کہتے تھے نہیں، ڈو مور، اور مزید، اور اس سے آگے بڑھو تم. مثلا جس طرح کسی بندے کو سزا دی جاتی ہے، مرغا بنایا جاتا ہے، وہ کان پکڑ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اس طرح، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ڈو مور، اور زیادہ ذلیل ہو تم. خوب یہ ڈو مور پالیسی ہے امریکہ کی پاکستان کے بارے میں، کہ اگر ہم سے دوستی رکھنی ہے تجھے مزید ذلیل ہونا پڑے گا، تجھے مزید حقیر ہونا پڑے گا، تجھے مزید جھکنا پڑے گا. اور اس قدر پاکستان تسلیم ہوا ہے کہ اب آگے ڈو مور کی گنجائش ہی ختم ہو گئی ہے، آگے ریڈ لائن آ گئی ہے، یعنی آگے زمین ہی ختم ہو گئی ہے، اب مزید کیا کرے، اور کیا کرے. یہ ایک ہمارے ایک آشنا تھے، دوست، وہ دو بھائی تھے، چھوٹا بھائی ذرا لوفر قسم کا تھا اور بڑا بھائی سخت مزاج تھا، سخت گیر تھا. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ تم پڑھو، وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. بڑے بھائی نے سختی کی، باہر کے روزانہ گھر میں جھگڑا رہتا تھا، ایک دن بڑے بھائی نے زیادہ سختی کی اور چھوٹے بھائی کو غصے میں کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نگاہوں سے. تو وہ نکل گیا، دور ہو کے چلا گیا وہاں سے. اور جاتے جاتے وہ سال ہا سال، کتنے سال گزر گئے، نہ اس نے کوئی فون کیا، نہ اس نے خط لکھا. یہ بھی لاپرواہ ہو گیا کہ مر کھپ گیا، کہاں گیا. باہر کے کئی سالوں کے بعد، شاید 10 سال 12 سال بعد، اس نے خط لکھا ناروے سے. ناروے آخری کونا ہے، اس کے بعد برفانی زمین شروع ہو جاتی ہے، قطبی علاقہ شروع ہو جاتا ہے، یعنی آبادی ختم ہو جاتی ہے. وہاں سے آگے سمندر ہے، اور وہ بھی منجمد سمندر رہتا ہے، اکثر سال کے دنوں میں بحر منجمد آگے شروع ہوتا ہے. تو وہاں سے اس نے خط لکھا، کہا کہ تو نے مجھے کہا تھا کہ دور ہو جاؤ مجھ سے، تو میں دور ہوتا ہوتا بحر منجمد تک پہنچ آیا ہوں، تو اب بتاؤ کہ مزید آگے جانا ہے یا یہاں پر رک جاؤں میں، یعنی اور آگے جاؤں، بحر منجمد میں کود جاؤں، چونکہ زمین ختم ہو گئی ہے، آگے سمندر ہے، یخ ہے اور برف ہے، تو اگر حکم ہے تو میں مزید قطبی علاقے میں آگے پیش قدمی کروں، یا اگر کہو تو یہیں پہ رک جاؤں. خیر اس نے تنزن اس کو خط لکھا، لیکن پاکستان عملاً ایسا ہی کر رہا ہے کہ یہ دوستی جو اس نے شیطانوں سے دوستی کی ہے، پاکستانیوں نے، پاکستانی حکمرانوں نے شیطانوں سے دوستی، شیطانوں نے شرائط رکھی ہیں، پاکستان نے مانی ہیں، قبول کی ہیں. وہ شیطان ہرگز راضی نہیں ہے اس ذلت اور رسوائی پر، اور پالیسی اس کی یہ کہ ڈو مور، اور مزید تو اپنے آپ کو تحقیر کر، اور مزید جھک، اور مزید تسلیم ہو، اور مزید ذلت اختیار کر تو. جبکہ ذلت کی آخری انتہا تک کے آگے اور درجات ذلت ہی ختم ہو گئے ہیں، پھر بھی راضی نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے ڈو مور، اور کیا کریں. مثلا پہلے تو خوب ذلت کا کوئی کیٹیگری بناؤ تاکہ اس میں کودوں. ذلت کی ختم ہو گئی، انتہا ہو گئی، اب مزید کیا کروں میں اس کے آگے. نظریاتی ریاست اس کے اندر لچک نہیں ہوتی، جھکتا نہیں ہے، نظریہ استقامت دیتا ہے. غیر نظریاتی حالت، کیوں پاکستان نظریاتی نہیں بننے دیا گیا؟ چونکہ بنانے والوں کو اور ان کی پشت پر موجود، ان کو پتا تھا کہ نظریاتی ریاست کیسے ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں پڑھایا گیا، ہماری نسلوں کو نظریہ نہیں سکھایا گیا، نظریے کی پہچان نہیں کروائی گئی، نظریاتی آئیڈیالوجی کا تعارف نہیں کروایا گیا، اس کی خوبیاں. اور واقعیت یہ ہے کہ آج نہ دینی لوگ، نہ سیکولر لوگ، نہ یونیورسٹیوں میں، نہ دینی مدرسوں میں آئیڈیالوجی و نظریہ زیر باس نہیں ہے کہیں بھی، رسومات زیر باس ہیں. یہاں یونیورسٹیوں میں مہارتیں پڑھاتے ہیں، اس کا نام تعلیم رکھا ہوا ہے، مدرسوں میں رسومات پڑھاتے ہیں، اس کا نام تعلیم رکھا ہوا ہے. دونوں جگہ نظریے کا فقدان ہے، نہ فارغ و تحصیل، مثلا پی ایچ ڈی کیا ہوا نظریے کی الف بے سے آشنا نہیں ہے، اور دینی تعلیم سے فارغ و تحصیل اجتہاد کے درجے پہ پہنچا ہوا نظریے کی ابجد سے بھی آشنا نہیں ہے، چونکہ اس نے روایتی رسومات مطالعہ کی ہیں اور اس نے مہارتیں سیکھی ہیں. وہ مہارتیں سیکھ کر اپنے کام کے قابل ہو گیا، جاب کے، یہ رسومات پڑھ کے اپنی جاب کے قابل ہو گیا ہے. نظریہ اسی طرح انٹچ پڑا ہوا ہے، لیکن جو دشمنان تھے دین کے، اسلام کے، پاکستان کے، وہ مسلمانوں کے، وہ نظریے کی توانائی سے آشنا تھے، انگریز نظریے سے آشنا تھے، انہیں پتا تھا نظریہ کیا ہوتا ہے، نظریے کی طاقت کیا ہوتی ہے. مثلا آپ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت موجود ہیں، ہمیں نہیں معلوم ان کے اندر کتنی طاقت ہے اور ان سے کیا کیا بنایا جا سکتا ہے۔ بہت سارے ممالک تھے جن کے پاس یورینیم تھی لیکن انہیں نہیں پتا تھا اس یورینیم میں کتنی بڑی طاقت ہے کہ اس سے تو بہت بڑی توانائی بنائی جا سکتی ہے، باوجود اس کے کہ معدنیات یورینیم کی موجود ہیں۔ جیسے یورینیم کے سب سے بڑے ذخائر افریقہ میں ہیں، ایک افریقی ملک نہیں ہے جس کے پاس ایٹمی توانائی ہو۔ معدن جہاں ہے، جہاں سب سے بڑی یورینیم کی معدنیات ہیں، وہاں ان کو آشنائی بھی نہیں ہے یورینیم کے توانائی سے کہ اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے، کیا طاقت چھپی ہوئی ہے یورینیم کے ایٹم کے اندر۔ لیکن انہیں پتا تھا، انہوں نے یورینیم کی طاقت کا پہلے اندازہ لگا لیا، لہٰذا جہاں جہاں یورینیم تھی جمع کر کے لے آئے، اپنے ریئیکٹر میں آ کر اس کو غنی کیا، اس کو انریچمنٹ کر کے، اور اس سے توانائی طاقت حاصل کر لی انہوں نے۔ یورینیم کی طاقت سے بارہا درجے کہیں زیادہ گیگا سائز میں ایڈیالوجی کی طاقت ہے۔ ایڈیالوجی طاقتور ترین چیز دنیا میں، انسانی دنیا میں نظریہ ہے، ایڈیالوجی ہے، بے پناہ طاقت جس کے اندر موجود ہے۔ خوب ظاہر ہے جن کے پاس یہ نظریہ ہے انہیں نہیں معلوم، مثلا قرآن میں کتنی طاقت ہے یہ مسلمانوں کو نہیں معلوم، اس نظریے کی طاقت، ایڈیالوجی کی طاقت کتنی ہے نہیں معلوم، لیکن دوسروں کو معلوم ہے، آشنا ہیں وہ۔ ہمیشہ انگریزوں نے اس بابت الرٹ کیا ہے اپنی قوموں کو، حکومتوں کو، اپنے اداروں کو کہ یہ طاقت چھپی ہوئی پنہان مسلمانوں کے پاس، اس سے ہمیشہ آگاہ رہیں آپ۔ یہ نہ کشف ہونے پائے، اور مذہب رسوماتی حالت میں جتنا پھیلے پھیلنے دو، اس کو مدد کرو ان کی رسوماتی مذہب کی ترویج میں، تاکہ نظریاتی مذہب کی راہیں بند ہوں۔ نظریاتی دین کی راہ میں بڑی رکاوٹ رسوماتی دین ہے۔ امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ دشمنان دین نے دین کے مقابلے میں دین کھڑا کیا ہے، اسلام در مقابلے اسلام، چونکہ کفر اسلام کا راستہ نہیں روک سکتا، اسلام اسلام کا راستہ روک سکتا ہے۔ مراد یعنی رسوماتی و متحجرانہ دین نظریاتی دین کا راستہ روک سکتا ہے اور روک رہا ہے، کہ جہاں پر آپ مذہب کو ایک کلچرل رسم بنا کر رائج کر دیں، وہاں آ کر آپ نظریاتی دین پیش کریں، نہیں پیش نہیں ہوگا، آگے نہیں جائے گا۔ علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا نظریاتی ریاست کا، وہ رسوماتی اسلام کے لیے نہیں ریاست طلب کر رہے تھے، بلکہ نظریاتی اسلام کے لیے، جس میں اسلام بعنوان نظریہ و ایڈیالوجی ہو۔ علامہ اقبال بیدار ترین انسان تھے، ہوشیار ترین انسان و بالغ ترین انسان، ذکاوت کے لحاظ سے، ہوش کے لحاظ سے، کہ جس نے تشخیص دیا کہ یہ ہمیں جو ہماری اصل طاقت ہے اس سے ہمیں انہوں نے دور رکھنا ہے، اصل طاقت سے دور رکھنا ہے، مصنوعی ہمیں مشغولیت انہوں نے دینی ہے لیکن اصل طاقت کی طرف نہیں آنے دینا، اور وہ ہمارا نظریہ ہے۔ پاکستان پہلے دن سے ہی نظریے کی راہ سے ہٹا دیا گیا، چونکہ علامہ اقبال کے علاوہ اس باریکی کی طرف کوئی متوجہ نہیں تھا، علامہ اقبال تنہا تھے۔ کوشش بہت کی علامہ نے اپنی پوری عمر میں، اپنے افکار، اپنے اشعار، اپنے خطبات کے ذریعے سے یہ باریک نقطہ سمجھائیں ظریف و ذہین لوگوں کو، رہبروں کو بھی اور عوام کو بھی، لیکن نہیں منتقل ہوا۔ علامہ اقبال نے جتن کیے اپنے کہ یہ سر، یہ راز، یہ نقطہ منتقل کریں۔ خوب آپ علامہ اقبال کی اردو، فارسی اور سارا کلام اگر مشاہدہ کریں تو اتنا تعجب ہوتا ہے کس قدر یہ شخص حریص ہے کہ ہر قیمت پر برے صغیر کے مسلمانوں کو اس راز اور اس نقطے کی طرف متوجہ کرے کہ اصل طاقت کا جو منبع ہے یعنی نظریاتی اسلام، نظریاتی مذہب، اور وہ بنیاد بنے ریاست کے قیام کی، اور وہ بنیاد بنے حکومت کے قیام کی، وہ بنیاد بنے مملکت اور نظام کے قیام کی۔ لیکن یہ نقطہ دوسرے رہبروں نے نہیں لیا، سمجھا ہی نہیں، ان کے اندر بنیاد ہی نہیں تھی اس طرح کی، نہ تعلیمی بنیاد تھی، نہ شعوری بنیاد تھی، نہ تربیتی اور فکری بنیاد تھی۔ کیا آخر کار علامہ اقبال کو معلوم ہو گیا کہ نہیں ہو سکتا، یہ نسل متوجہ نہیں ہوگی؟ نا امید نہیں ہوئے، لیکن موجودہ نسل سے مایوس ہو گئے، اگلی نسلوں سے امیدیں لگا کہ اقبال اپنا پیغام تکمیل کر دیا اس اقرار کے ساتھ کہ اثر من دانندہ یہ اسرار نیست، نہیں سمجھیں گے۔ اتنی سادہ سی بات و اتنی واضح بات یہ نسل نہیں سمجھ رہی اور نہیں سمجھ پا رہی، جبکہ علامہ اقبال کا جو نقطہ تھا اس کو انگریزوں نے خوب سمجھا۔ اگر فکر اقبال کو درست کوئی سمجھا ہے وہ انگریز سمجھے ہیں، برطانوی سمجھے ہیں، کہ یہ جس شخص جس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے مملکت کا رخ، یہ ایک نظریاتی ریاست بننی ہے۔ نظریاتی ریاست خطرناک ترین ریاست ہے زمین کے اوپر۔ یہ جو بش نے ایران کو کہا تھا کہ یہ شرارت کا محور ہے، اس نے اپنی زبان استعمال کی، وہ کو بوائے والی زبان، کو بوائے امریکن کی اصطلاح ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا جہاں ابھی بھی یہ امریکن ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں آپ، پرانی جو ان کی فلمیں ہیں، اپنی تاریخی فلمیں بناتے ہیں، گزشتہ امریکی ماضی کی، تو اس میں ابھی تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، گاڑیاں اور ہو گئیں، ان میں وہ گائے پالتے تھے، گائے کے بڑے بڑے ریوڑ، اور ان گائے کے ریوڑ کے لیے جو چرواہے ہوتے تھے یہ بہت ماہر تیر انداز ہوتے تھے، یہ بڑے نشانہ باز، ماہر نشانہ باز اور گھوڑ سوار ہوتے تھے۔ ان کا ایک خاص سٹائل ہوتا تھا، کاؤ بوائے، ایک خاص لباس پہنتے تھے اور سٹائل کے ہیٹ پہنتے تھے، ان کے پاس ریوالور ہوتے تھے، اور بڑے ماہر نشانہ باز۔ ان لوگوں کو کاؤ بوائے کہتے تھے، ہمیشہ یہ جنگل میں گائے چراتے تھے لیکن ماہر نشانہ باز کے طور پر۔ جو بعد میں گینگسٹر بن جاتے تھے، پہلے گائے چراتے تھے، بعد میں کوئی اپنا گروہ بنا کے پھر چوری ڈکیتی اور سرغنے اور اس طرح ڈکیت بن جاتے تھے، یہ بڑے، یہ کو بوائے تھے۔ کو بوائے ایک اصطلاح ہے، ابھی سیاست میں یہ لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جارج بش یہ کو بوائے پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا، دنیا کو کو بوائے کے لہجے میں خطاب کرتا تھا، سب کو کو بوائے۔ ہمیشہ ریوالور اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے بیلٹ میں، اور جہاں بھی دیکھتا ہے فوراً نکالتا ہے، فائرنگ شروع کر دیتا ہے اور ہراس پھیلاتا ہے، سنسنی پھیلاتا ہے، ڈراتا دھمکاتا ہے لوگوں کو، بھگا دیتا ہے۔ ایک بڑی دہشت ہوتی ہے کو بوائے کی، جس کو ہم اپنی زبان میں یہاں بدماش کہتے ہیں، امریکہ میں اسے کو بوائے کہتے ہیں۔ خوب، یہ کو بوائے پریزیڈنٹ تھا جو دنیا کو اس لہجے میں للکارتا تھا، پکارتا تھا، ریوالور کی زبان، گولی کی زبان سے، توپ کی زبان سے۔ اس نے ایران کو کہا یہ محور شرارت ہے، البتہ تین ملکوں کو کہا لیکن وہ کافیہ جوڑنے کے لیے، چونکہ شعر، بس اوقات شعر کی ضرورت ہوتی ہے، آدمی شاعر کو چاہیے ہوتا ہے شعر پورا کرنے کے لیے۔ وہ باقی دو ملکوں کا نام لیا اس نے، وہ کافیہ جوڑنے کے لیے۔ اصل کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ایران شرارت کا محور ہے، شر کا محور ہے۔ واقعاً صحیح کہا اس نے کہ امریکہ کے لیے جو چیز شر سمجھی جاتی ہے وہ وہیں پر تھی، باقی دنیا میں تو امریکہ کے لیے کسی قسم کا کوئی شر نہیں ہے، باقی دنیا ساری خیر ہی خیر ہے امریکہ کے لیے۔ امریکہ جہاں قدم رکھے خیر ہے، امریکہ کے قدم چومتے ہیں لوگ، عرب دنیا میں قدم رکھے امریکہ قدم چومتے ہیں، پاکستان میں قدم رکھے قدم چومتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، پوری دنیا میں امریکہ کی قدم بوسی ہوتی ہے سوائے ایران کے۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ یہاں شر ہے، اس کے لیے شر ہے۔ یہ کیوں شر ہے؟ انہیں یہ پتہ تھا کہ یہاں ایک نظریاتی نظام قائم ہے، وہ نظریاتی نظام بہت خطرناک نظام ہوتا ہے، باوجود اس کے کہ عرض کیا کہ جس طرح ہونا چاہیے تھا، بہت ہی بعض انقلاب کے بعض مسئولین نے بہت زیادہ حد سے زیادہ کوتاہیاں کی ہیں، جس کا نقصان انقلاب کو بھی پہنچا ہے اور باہر کی دنیا کو بھی پہنچا ہے، باوجود اتنی لچک کے پھر بھی انہوں نے کہا کہ یہ سب سے خطرناک حکومت، سب سے خطرناک ریاست یہ ہے. چونکہ ایران میں 1979 میں انقلاب آیا تھا، جبکہ پاکستان 1947 میں بنا ہے. 1947 میں نظریاتی ریاست وجود میں آئی ہے، اور وہیں سے متوجہ تھے کہ ان کا نعرہ تو ہے نظریاتی ریاست، لیکن یہ نظریاتی بنے نہیں ہرگز. چونکہ اگر نظریاتی بنی، سب سے خطرناک ترین ریاست یہی ہو جائے گی دنیا کی دشمنان کے لیے، ان استعماری و استکباری طاقتوں کے لیے. البتہ سب سے خطرناک ریاست یہ ہوگی. مثلا رسول اللہ نے جو ریاست قائم کی، وہ اس وقت کی سپر طاقتوں کے لیے، ایران کے لیے، روم کے لیے سب سے خطرناک ریاست ثابت ہوئی. صدیوں سے قائم مستحکم حکومتیں رسول اللہ کی ریاست نے بعد میں ہلا دیں، واقعا خطرناک تھی، کیونکہ نظریاتی تھی وہ ریاست. رسول اللہ کی ریاست حکومت نظریاتی تھی. نظریاتی حکومت و نظریاتی ریاست ایک طاقت کا آتش فشان ہوتا ہے. یہ آتش فشان دشمنان دین کو معلوم تھا، رسوماتی مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا. خواہ وہ جو انگلینڈ میں پڑھ کر آئے تھے، یا جنہوں نے ہندوستان میں ہی پڑھا تھا، جنہوں نے دین پڑھا تھا اور جنہوں نے یونیورسٹی پڑھی تھی، دونوں کو یہ خبر نہیں تھی. صرف علامہ اقبال متوجہ تھے نظریاتی طاقت کی طرف اور اس آتش فشان کی طرف. لہٰذا انہوں نے پوری کوشش کی، اپنی ساری زندگی وقف کی اس نقطے کی طرف توجہ دلائیں. یہ نسل متوجہ نہیں ہوئی، دشمن متوجہ ہوا، اور روز اول سے ہی اس ریاست کو نظریاتی ہونے سے روکا گیا. اور نظریاتی ہونے کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں حائل کی گئیں، ان میں سب سے بڑی ایک رکاوٹ مذہب ہی کو قرار دیا گیا، یعنی رسوماتی مذہب. رسوماتی مذہب بڑی رکاوٹ ہے نظریاتی مذہب کے راہ میں. وہ آج بھی ایسا ہی ہے، پاکستانی جب تراوی پڑھتے ہیں، پاکستانی جب عید میلاد کرتے ہیں، پاکستانی جب آزاداری کرتے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہاں سے زیادہ کٹر مذہب بھی پوری دنیا میں نہیں ہے. لیکن جب ووٹ دیتے ہیں، اس حد تک مذہبی ہیں کہ اپنے آپ کو لو لوہان کر دیتے ہیں، اس حد تک مذہبی ہیں کہ جان قربان کر دیتے ہیں، اس حد تک مذہبی ہیں کہ سارا دن روزہ رکھ کے اور بعد میں 2 گھنٹے آ کے تراوی پڑھتے ہیں خستگی کی حالت میں، جب دوسروں سے اٹھا بھی نہیں جاتا. یہ اتنے جذبے کے ساتھ آتے ہیں. اگر ان کی مسجدیں دیکھیں، جمعۃ الوداع جب پڑھتے ہیں تو روڈوں کو بھی مسجد بنا دیتے ہیں، سڑکوں اور بازاروں کو مسجد بنا دیتے ہیں. یہ ان کے مذہبی جذبے کی حالت ہے. لیکن جب اس جذبے کے اظہار کا وقت آتا ہے، مثلا جب ووٹ دیتے ہیں، اسلام کو ووٹ نہیں دیتے، نظریاتی ووٹ نہیں دیتے، ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسوماتی دین کا تو کوئی رخ نہیں ہوتا، صرف ایک جذبہ ہوتا ہے جو نکال دینا ہے، ایک وقتی جذبہ ہے، ٹیمپریری، جو بنتا ہے اور ابھرتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تسکین مل جاتی ہے اس کو. جذبات ہوتے ہی اسی طرح سے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے وجود میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں. لہذا عاشور جب ہوتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ 11 محرم کو اسلامی نظام ہوگا. یہ پبلک، یہ جذبے ان کے، یہ ان کے احساسات، کون مقابلہ کر سکتا ہے ان کا؟ جو آ کر اپنا یہ حشر کرتے ہیں، یہ دشمن کا کیا کریں گے؟ واقعی دشمن ان کو دیکھے لرز جاتا ہے، کام جاتا ہے کہ یہ چھریاں، یہ خنجر، یہ تلواریں اور یہ احساسات اور جذبات، خب یہ تو اس لشکر کے مقابلے میں کون ٹک سکتا ہے؟ لیکن یہی لشکر شام غریباں کو ایسا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 11 محرم کو اگر آپ امام حسین کے نام پر بھی بلو، پھر نہیں نکلتا باہر. کیونکہ ایک جذبہ ہے، احساس ہے، ابھرا ہے، ٹھنڈا ہو گیا ہے، تسکین مل گئی اس کو. میدان میں کون سی چیز قائم رکھتی ہے؟ وہ نظریہ ہے. کربلا نظریہ بن جائے، اگر عاشورہ نظریہ بن جائے، نہ رسم، نظریہ بن جائے، پھر کوئی بھی عاشورہ کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا. یہی عید میلاد اگر نظریہ بن جائے، رسم نہ ہو. 12 ربیع الاول ایک واقعاً عجیب و غریب منظر ہوتا ہے پاکستان کے اندر. آپ چراغاں دیکھیں، آپ کاروفار دیکھیں، آپ محفلیں اور نعتیں اور قربانی کے جذبے دیکھیں کہ رسول اللہ و دین و اللہ کی ذات تو الگ حیثیت ہے. وہ مدینے کی مٹی کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مدینے کی خاک کے لیے. یعنی 12 ربیع الاول کو نالین رسول پر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 13 ربیع الاول کو نہ، اصلا کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں ہے؟ چونکہ ایک رسم ہے، ادا کر دی ہم نے، بس ٹھیک ہے، رسم تھی ہماری، پوری ہو گئی. یہ رسم تراوی ایک رسم تھی، پوری ہو گئی. نظریہ ہے جو انسان کو قائم رکھتا ہے، نظریے کے توانائی اس چالاک مکار لومڑی صفت دشمن کو معلوم تھی کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، اقبال کے ذہن میں کیا ہے، اقبال کی کھوپڑی کدھر گھوم رہی ہے، یہ شخص کیا چاہتا ہے. اس لیے یہ نظریاتی ریاست نظریے کے نام پر بنی، لیکن ایک دن بھی نظریاتی نہیں گزرا اسے کام، رسوماتی ہو گئی یہ ریاست. اور رسوماتی ریاست نے آج جو پیداوار اگانا شروع کر دی ہے، جو موجودہ صورتحال ہے. بڑی رکاوٹیں اس نظریاتی ریاست بننے میں، ایک تو غلامانہ ذہنیت. غلامانہ ذہنیت کے لیے بہترین نظام انگریزوں نے اس ملک میں، چونکہ حکومت کی اس ملت کے اوپر انہوں نے، اور غلامی کا سسٹم بنا کر چھوڑ گئے کہ جو بھی پیدا ہوگا ابھی غلام ہی پیدا ہوگا. اور سب سے بڑا انہوں نے کارآزمودہ و حربہ جو استعمال کیا وہ تعلیمی نظام ہے. لارڈ مکالے نے چینج کیا پورے ہندوستان کا تعلیمی نظام، بدلا اس میں، جو مسلمانوں نے زیادہ وفاداری کے ساتھ اپنایا، خصوصاً بعد میں سر سید تو اس کے اپنے آپ کو پیغمبر سمجھنے لگے کہ یہ نظام ہے جو دنیا و آخرت میں ہمیں بچا سکتا ہے. اور اس تلقین کے ساتھ مسلمانوں کو پڑھایا کہ مسلمانوں نے قرآن اور مقدس وحی سمجھ کر اس تعلیمی نظام کو اپنایا اور ابھی تک اپنائے ہوئے ہیں. یہ تعلیمی نظام جو علامہ اقبال نے کہا بھی تھا نا کہ یہ کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف. توجہ کریں اقبال کی ذہانت کو، جب یہ انسان دیکھتا ہے وہ زمانہ، وہ ماحول، اور یہ سوچ اتنی بیداری کہ یہ کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف. ایک ذہن کو پتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ نظام تعلیم کیا ہو، کیا گل کھلائے گا. آج جو نسل پل کے باہر آئی ہے سامنے، جن کے اختیار میں پاکستان ہے، جو پاکستان کی تقدیر کے مالک ہیں، یہ دین و مروت سے دور اس تعلیمی نظام نے کیے ہیں. بہت بڑی رکاوٹ اس پاکستان کو نظریاتی ریاست بننے کی راہ میں حائل کی گئی، رسوماتی مذہب اور کلیسائی نظام تعلیم. فخر کے ساتھ آج پاکستانی اپنی اولاد کو اس نظام تعلیم کے سپرد کرتا ہے، جو ایک غلام محض بنا کر نکال کے تیار کر کے دیتا ہے، جو مرتا ہے غلامی کے حالت میں اور اعتقاد کے ساتھ. وہ غلامی چونکہ غرق ہے، ساری قوم اس کے اندر توجہ نہیں ہے. ابھی بھی جب مثلا آپ کی خدمت میں یہ عرض ہو رہا ہے، بہت ساروں کے لیے اصلا قابل فہم نہیں ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. یعنی جی غلامی، ہم کس کے غلام ہیں، ہم تو خود تنخواہ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، خود ہی چکن پکاتے ہیں، بریانی، جو مرضی ہے. کس کے غلام ہیں؟ کسی کے نہیں ہیں، ہم بالکل آزاد ہیں. چونکہ غلام کو نہیں پتا ہوتا. آپ کسی شخص کے گھر میں جائیں، نوکر کو کہیں تم نوکر ہو، وہ کہتے تو نوکر ہوگا، میں نوکر ہوں، تو نوکر ہے، تیرا باپ نوکر ہے، تیرا دادا نوکر ہے, میں نوکر ہوں, تو مجھے نوکر کہتا ہے, میں کس کا کاہے کا نوکر ہوں, میں اس گھر کے دیکھ چابی میرے پاس ہے, جھاڑو میرے پاس ہے, ہر گھر کی ہر چیز تو میرے پاس ہے. خوب یہ کمبخت نوکری اسی کو کہتے ہیں, یہی نوکری ہے تیری کہ تو خدمت گزار ہے دوسروں کا, تیری توانائی سب دوسروں کے کام آ رہی ہے, اپنی نہیں ہے, اپنی کسی کام نہیں آ رہی, اسی کو نوکری کہتے ہیں, ملازمت اسی کو کہتے ہیں. یہ غلامانہ ذہنیت دوسرا بڑا رکاوٹ ہے. تیسری رکاوٹ جاگیرداری نظام, جس کی باقاعدہ تقویت کی گئی. پاکستان ایک ملک بنا کر جاگیرداروں کے سپرد کیا گیا, حوالے کیا گیا کہ یہ لو تم اس سرزمین کو تم سنبھالو. یہ جاگیردار جو اب نئے ملک میں جاگیردار تھے لیکن پہلے انگریزوں کے وفادار تھے, انگریزوں کے وفاداروں کا دوسرا نام جاگیردار پڑ گیا اور پورا ملک ان کے سپرد کر دیا گیا, پورا ملک ان کے حوالے کر دیا گیا. معروف ہے کہ پاکستان 20 خاندانوں کو بنا کر 20 خاندانوں کے سپرد کر دیا گیا جو پاکستان کی تقدیر کے مالک بنے. وہ نالائق ترین, نااہل ترین افراد و خاندان, نواب اور نوابزادے اور فلاں فلاں, اور ان کا کام صرف انگریزوں کے ساتھ وفاداری تھا جو ابھی تک قائم ہے. البتہ اب خاندانوں میں اضافہ ہو گیا, اس میں کئی خاندان, ان میں سے بعض خاندان کمزور ہو گئے ہیں نالائکی کی وجہ سے اور کچھ مزید اضافہ ہو گئے ہیں. اب شاید 120 خاندان ہیں پاکستان میں جو پاکستان کی تقدیر کے مالک بنے ہوئے ہیں. دوسرے بڑی رکاوٹ کہ یہ ملک نظریاتی نہ بنے, یہ کھڑی کی گئی ہے. رسوماتی مذہب, کلیسا کا نظام تعلیم, یہ مغربی طرز تعلیم, اور جاگیرداری نظام, اور سب سے بڑا عامل, سب سے بڑی رکاوٹ جس نے پاکستان کو نظریاتی ریاست نہیں بننے دیا اور نظریاتی نظام قائم نہیں ہوا, رسوماتی اور بدترین رسوماتی حالت بن گئی ہے اور جس کے فرزند ہیں یہ موجودہ حالات, اس چیز کا نتیجہ ہے, وہ بے شعوری ہے. بے شعوری طبقاتی و بے شعوری عوامی. اس بے شعوری کو قائم رکھنے کے لیے بھی کئی مشغلے, کئی سرگرمیاں تلاش کی گئیں اور انہیں لگا دیا گیا ان سرگرمیوں کے اندر. چونکہ بے شعور کو مصروف رکھنے کے لیے سرگرمی چاہیے, کوئی بہت ساری سرگرمیاں ان کے لیے سماجی و اجتماعی و مذہبی و سیاسی بنا دی گئیں اور انہیں ان سرگرمیوں کے اندر لگا دیا گیا تاکہ شعور نہ آئے ان کے اندر, کہ سب سے بڑی رکاوٹ بے شعوری ہے. اس وقت پاکستان ایک ناکام ریاست ہے, باقاعدہ طور پر عالمی اداروں کے ریکارڈ کے مطابق بھی ناکام ریاست ہے. تیسرے نمبر پر کرپٹ ملک 34ویں نمبر پہ شو کیا گیا ہے تاکہ ان کو یہ پتہ نہ چلے کتنے کرپٹ ہیں. یہ مساکت ہوتا ہے نا, کوئی بدکار ہو جاتا ہے, اس بدکار کو کہتے ہیں نا ماشاء اللہ تم بہت اچھے ہو, دوسروں سے بہت اچھے ہو, تم بہترین ہو, تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ میں ابھی بھی کچھ ہوں. دوسرے یا تیسرے نمبر پہ کرپشن ہے پاکستان کے اندر, بدعنوانی جو کلچر بن چکی ہے, بدعنوانی, حرام خوری, دھوکہ دہی, فراڈ, فریب, یہ مزاج بن چکا ہے. اس وقت معیشت کے لحاظ سے بالکل تباہ ہے پاکستان, مکمل 100% قرضوں پہ چل رہا ہے. ایک ملک جو 100% قرضے پہ اس کی معیشت کا دار و مدار ہو, اسے کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ ریاست فعال ریاست ہے, یا کم از کم یہ کہیں گے ناکام نہیں ہے. 100% جس کا انحصار, ابھی اس کی علامت یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہی آئی ہے, پہلے 3 ہفتوں میں سب سے پہلا کام, ابھی کیبنٹ مکمل نہیں ہوئی, ابھی ان کی پالیسیاں نہیں بنی, ابھی سیٹ اپ ان کا مکمل نہیں ہوا, اور سب سے پہلے یعنی ابھی ان کا وزیر اقتصاد بھی نہیں چنا گیا اور انہوں نے قرض کا تقاضا پہلے آئی ایم ایف کو بھیج دیا، انہوں نے عالمی قرضوں کا ادارہ، انہوں نے 5.5 بلین عرب کا تقاضا کیا تھا اور انہوں نے ان کو 6.6 ارب قرض دیا ہے، یعنی 1 ارب زیادہ اپنی طرف سے دیا ہے، 5.5 بلین ڈالر کا قرض مانگا انہوں نے، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ لیں آپ 6.6 بلین لیں آپ۔ خب جو حکومت پہلے ہفتے میں اتنا بڑا قرض لیتی ہے، پاکستان اپنی قیمت سے زیادہ قرض میں ڈوب چکا ہے، چونکہ جو حکومت آئی ہے اس نے قرض لیا ہے، خصوصاً یہ سابقہ حکومت، اس نے قرض لے کر ایک پیسہ بھی ترقیاتی کاموں پہ خرچ نہیں کیا، سارا اپنے اکاؤنٹ میں شفٹ کر کے بیرون ملک منتقل کر دیا ہے سابقہ حکومت جو گزری، اس یہ ریکارڈ ہولڈر ہے، یہ سب سے زیادہ قرض، 60 سالوں میں جتنا قرض لیا گیا تھا اتنا انہوں نے 5 سالوں میں لیا ہے، یہ ریکارڈ ہے اس حکومت کا جو پچھلے گزری ہے، 60 سال کا قرض ایک طرف، 5 سال کا قرض ایک طرف، 5 سال میں انہوں نے زیادہ قرض لیا ہے، اور یہ 5 سال میں جو قرض لیا گیا ہے یہ قرض ٹوٹل 100% اگر میں کہوں مبالغہ نہیں ہے، یہ صرف انہوں نے حکومت اپنی باقی قائم رکھنے کے لیے استعمال کیا، کس طرح؟ مثلا اتحادی حکومت تھی، اتحادی سے مراد یعنی بتا دیا ہے انہوں نے، کبھی اے این پی بتا لیتی تھی، کبھی ایم کیو ایم بتا لیتی تھی، ان کے سارے جو اتحادی تھے بتا خور تھے یہ، لہذا ہر 6 مہینے بعد ناراض ہو جاتے تھے ان سے، 6 مہینے بعد ناراض ہو کے الگ ہو جاتے تھے، پھر یہ مزید رقم ان کے اکاؤنٹ میں ڈالتے تھے، پھر راضی ہو جاتے تھے، وسیع تر ملکی مفاد کے لیے ہم پھر واپس آ گئے ہیں، 6 مہینے بعد پھر ناراض ہو جاتے تھے، جس طرح وہ عورت ہوتی ہے نا سرکش بیوی، جو شوہر کی کمزوری اس کے ہاتھ آ جائے تو وہ شوہر کے پاس آتی ہے، ناراض ہو کے روٹ کے چلی جاتی ہے، پھر یہ راضی کرنے جاتا ہے، وہ ڈیمانڈ رکھتی ہے اتنی چوڑیاں لے کے دو، اتنا میرے لیے یہ کرو، اتنے جوڑے اور فلاں، پھر میں آتی ہوں، مہینہ آتی ہے اور آ کر وہ ڈیمانڈ پوری کر کے پھر روٹ کے چلی جاتی ہے، پھر یہ جاتا ہے اس کو منانے کے لیے مزید ڈیمانڈ رکھ دیتی ہے، پھر اسی طرح بس یہ شوہر ذلیل ہوتا رہتا ہے اس عورت کے سامنے، یہ حکومت اس طرح چلی ہے، بتا دیا، بڑا خرچہ ان کا اتحادیوں کو بتا دینا تھا، دوسرا بڑا خرچہ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ بھرے، اس وقت بلینز ڈالر ان سارے حکومتی جتنے وابستہ لوگ یا عہدیدار تھے یا نہیں تھے ان کے فارن اکاؤنٹس میں پڑا ہوا ہے، تمام لوگوں نے اپنی فیملیز باہر شفٹ کر دی ہیں، گھر خریدے ہوئے، دبئی میں ایک گھر ہے، انگلینڈ میں ایک گھر ہے، امریکہ میں ایک گھر ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک گھر ہے، ہر ملک میں ایک ایک بنگلہ گھر، ہر بچے کے لیے الگ الگ گھر، معمولی افسر انہوں نے بچے پڑھانا باہر شروع کر دیے، یہ بڑا خرچہ تھا قرضوں سے جو ہوا ہے، اب آپ دیکھ لیں 5 سال میں بجلی نہیں تھی، 5 سال میں گیس نہیں تھی، 5 سال میں امن و امان نہیں تھا، 5 سال میں مہنگائی کہاں جا پہنچی ہے، 5 سال میں معیشت، کھیتی باڑی تباہ ہو چکی ہے پاکستان کی، معیشت بالکل صفر ہو گئی ہے، یہ مملکت ہے، امن و امان اب آپ کے سامنے ہے، امن و امان میں نہ فوج محفوظ نہ پولیس محفوظ، اب شیعہ یہ سمجھتے ہیں صرف شیعہ محفوظ نہیں ہے، نہ پاکستان میں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کتنی آسانی سے ڈی آئی جی شکار کر لیا انہوں نے، ایسی جگہ پر جہاں پرندہ داخل نہیں ہو سکتا، وہاں پر جا کر ڈی آئی جی پولیس کا، جس نے ملک بچانا ہے، جس کو بھیجا گیا تھا صوبے میں امن برپا کرے، اس کو اتنی آسانی سے قتل کر دیا جاتا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ مملکت کی امن و امان کی صورتحال ہے، کہیں بھی اس وقت، ابھی کل کا بیان ہے وزیر داخلہ موجودہ چودھری صاحب کا بیان ہے، یہ کل کا بیان ہے اور واقعاً عجیب بیان ہے، یہ ان کے منہ سے نکلا، عموماً ایسی باتیں کرتے نہیں ہیں یہ، لیکن یہ نکل گئی ان کی زبان، شاید اپنی ناکامی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، یعنی دوسرے لفظوں میں اپنی عاجزی کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک جواز ہوتا ہے نا آدمی کے لیے کہ کل کو ہمیں بلیم نہیں کرنا، کہ اگر ہم نے بھی امن برپا نہیں کیا تو ہم سے توقعات چھوڑ دو. اور خوفناک بیان دیا انہوں نے، وحشتناک بیان دیا اس وزیر داخلہ نے، یہ آج کے اخبار میں آیا ہوگا. یہ ان کا یہ بیان تھا، پریس کانفرنس میں یہ بیان دیا کہ دہشت گرد ہمارے سیکیورٹی اداروں اور ہمارے پولیس اور فوج سے بہت آگے جا چکے ہیں. انہوں نے یہ خوفناک بیان دیا ہے، حوالہ بھی دیا ہے، یہ جو باراکو میں اسلام آباد میں چند روز قبل عید کے دن کاروائی ہوئی ہے. خوب یہ کاروائی اول سے ہی طریقہ ایسا تھا کاروائی کا، ہم نے کہا تھا بعض میں کہ یہ بہت ہی مشکوک کاروائی لگتی ہے، اس وجہ سے کہ اس وقت دہشت گرد جس مہارت کے درجے پہ پہنچ چکے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بالاتر ہے جو اس باراکو کے عملیات میں آپریشن میں ہمیں نظر آئی ہے. یہ بعض دوستوں سے کہا، ہم نے عمومی محفل میں نہیں کہا، نجی محفل میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ مجھے ٹریننگ لگتی ہے کہ یہ کاروائی نہیں ہے، یہ ٹارگٹ نہیں تھا کوئی، یعنی کوئی ٹارگٹ مارنے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ ٹریننگ تھی، ٹریننگ لگتی ہے کہ کوئی تجربہ کرنا چاہ رہے تھے یہ. اور وزیر داخلہ نے بالکل یہی بات کل کی ہے کہ یہ 8 آدمیوں کا گروپ تھا جس میں چند لڑکیاں بھی شامل ہیں اور سب پڑھے لکھے اعلیٰ تعلیم یافتہ یونیورسٹیوں کے انجینئرز، اور انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی، وزیر داخلہ کی بات کر رہا ہوں میں جو ابھی آج اخبار میں آئی ہوگی، کہ انہوں نے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اس میں استعمال کی ہے. انہوں نے لکھا کہ مثلا انہوں نے جو اینک استعمال کی ہے وہ کیمرے تھے اس اینک کے اندر، اینک کیمرے والی اینک استعمال کی ہے، اور انہوں نے جو ڈیوائس استعمال کیا الیکٹرانک اور لیپ ٹاپ دہشت گردی کے لیے، انہوں نے بالکل پاکستان میں وزیر داخلہ کے بقول نیا تجربہ ہے. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی کاروائیوں کو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہے. یہ وزیر داخلہ جو پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئول اعلیٰ ہے، جو پولیس اور ایجنسیوں کا چیف ہے، ہیڈ ہے، سب اس کے انڈر ہیں، یہ اس کا بیان ہے کہ یہ ہمارے بس سے باہر ہے، اب توقع چھوڑ دو. البتہ کئی لحاظ سے یہ بیان وحشتناک ہے، نہیں دینا چاہیے تھا ایک وزیر اعلیٰ کو، ایک وزیر داخلہ کو یہ بیان پبلک میں نہیں دینا چاہیے تھا، اگرچہ اس کے پیچھے خود چھپ گیا ہے یہ کہہ کر کہ دہشت گرد ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گرد پاکستانی فورسز سے بہت آگے چلے گئے ہیں، ٹیکنالوجی میں، مہارت میں، تجربے میں. اس وقت پاکستانیوں نے جو سوریا بھیجے ہیں بندے، لڑنے کے لیے نہیں بھیجے، ٹریننگ کے لیے بھیجے ہیں. سوریا کے اندر اسلحے کی فیکٹریاں پاکستانی چلا رہے ہیں، پاکستان بم بنانے کے ماہر، میزائل بنانے کے ماہر، کیمیکل بنانے کے ماہر، اور اس طرح کے خطرناک ٹرینر، خودکش بمبار، خودکش جیکٹیں اور ساری چیزیں یہ گئے ہیں. یہ جو فورس بنا رہا ہے بندر بن سلطان، جو ایک عالمی اسلامی فوج القاعدہ نمبر 2 بنا رہا ہے، بندر بن سلطان سعودی وزیر دفاع سیکیورٹی چیف، شیعہ طاقت کو سرکوب کرنے کے لیے، یہ سب اس کے لیے جیلیں توڑ کر بندوں کو باہر بھیج رہے ہیں. ان سب کی کمانڈ و ٹریننگ پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہے، وزیر داخلہ کے بقول کہ یہ بہت آگے نکل چکے ہیں. درست ہے یہ آگے نکل چکے ہیں، یہ امن و امان کی صورتحال ہے اپنی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ کل کو پاکستان میں تباہی زیادہ پھیلے گی اور ہم سے توقع نہ رکھو کہ یہ فوج اور یہ پولیس روکے گی، کیونکہ دہشت گرد بہت آگے جا چکے ہیں ہم سے. وہ کیسے ہوا؟ ریاستی بجٹ آپ کھاتے ہو، ریاستی نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، اور مہارت دہشت گرد زیادہ حاصل کر لیتا ہے. کدھر گئی ریاستی طاقت، ریاستی قوت کدھر گئی؟ فورس ریاست بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، بے قابو طاقت ہوتی ہے، کہاں گئی ریاستی طاقت تمہاری؟ یہ کیوں عاجزی کا اظہار کیا ہے آپ نے؟ باہر کے بہت خطرناک پس منظر ہے اس وقت پاکستان کے موجودہ حالات میں امن و امان کے لحاظ سے. معیشت میں نے عرض کر دی زراعت، تعلیمی نظام تباہ حال، تعلیمی نظام ہے انتہائی خوفناک، تعلیمی نظام ہے. عزیزان یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایک نظریاتی ریاست جو اسلام کے نام پر، نظریہ اسلام جس کی بنیاد بنا تھا، اور آج ان حالات کا شکار کیسے ہوئی ہے؟ ابرائے حال کیا ہے کہ ہم بھی وزیر داخلہ کی طرح مایوسی کا بیان دیں اور اپنی عاجزی کا کہ یہ بہت آگے جا چکے ہیں، بس کام ختم ہے سب کا ابھی. یعنی کلمہ شہادت ساری قوم پڑھ لے، وزیر داخلہ کے بقول سارے کلمہ شہادت پڑھ لو کہ شاید موقع نہ ملے آپ کو، چونکہ دہشت گرد اتنے آگے جا چکے ہیں. یہ حال نہ پاکستان نظریاتی ہے، یہ ٹائٹل اس کا ہے خوبصورت عنوان، لیکن یہ عملی ہونا چاہیے. عملی ہونے کے لیے سیدھا راستہ موجود ہے. ان حقائق کی طرف اگر ہم توجہ کریں کہ پاکستان میں نظریاتی رہبری علامہ اقبال کی ہو، نظریاتی پیشوا علامہ اقبال کو قرار دیا جائے. قرار دیا جائے اسے مراد یہ نہیں کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، نہ، عوام کے اندر اتنا شعور آ جائے کہ علامہ اقبال کو اپنا نظریاتی رہبر مان لیں پاکستانی عوام، عوام کے اندر اتنی بیداری آ جائے، اتنی آگاہی آ جائے کہ تمام جتنے شعبدہ باز، جتنے مداری، جتنے چور ڈکیت ملک کے اوپر ہر عنوان سے مذہبی وغیرہ مذہبی حاوی ہو گئے ہیں، چھا گئے ہیں، ان سب وحشیوں سے جان چھڑانے کے لیے علامہ اقبال کو اپنا نظریاتی رہبر مان لیں. پاکستان کی جڑ میں نظریہ اسلام جو علامہ اقبال نے پیش کیا موجود ہے، اور علامہ اقبال کو توقع تھی کہ یہ لوگ، یہ اثر میرا اسرار و بات نہیں سمجھتا، آنے والی نسلیں سمجھیں گی. اس نسل کو سمجھنا چاہیے، موجودہ نسل سمجھنا چاہیے اس کو کہ علامہ اقبال کو اپنا نظریاتی پیشوا مانی، اور علامہ اقبال کا جو نظریاتی تصور ہے، نظریاتی جو اگر میں کہوں کہ مکمل طور پر اسلام کے ساتھ ہم آہنگ ہے، جس طرح جو اقبال کی شخصیت تھی یا اقبال کی فہم تھی اس کے مطابق، نہیں ہے کہ آخری بات اقبال کر گئے اور اسے آگے نہیں ہے گنجائش، نہ، باہر کیف جو راستہ بتا گئے ہیں وہ درست راستہ ہے، وہ صحیح راستہ ہے علامہ اقبال کا راستہ. اس راستے میں مزید آگے جایا جا سکتا ہے، اس کو مزید واضح کیا جا سکتا ہے، اس میں بہت گنجائش ہے، لیکن جہت یہی ہے جو علامہ اقبال نے دی ہے. پاکستانی نسل فقط علامہ اقبال سے اپنی جہت لے، باقیوں کو چھوڑ دے، نہ سیاستدان و نہ مذہبی. یہ جامع ترین نظریہ ہے جس میں سیاست بھی ہے اور جس میں مذہب بھی ہے، جس میں دین بھی ہے. علامہ اقبال واقعاً نظریہ اقبال بنیاد پاکستان ہو، ملت کی، ملت کے لیے ہے، قوم کے لیے ہے، کہ البتہ بہت دشوار کام ہے چونکہ یہ کلیسا کا نظام تعلیم جو دین و مروت کے خلاف سازش ہے، یہ ایسی دلدل ہے جس میں چوٹی تک ڈوب چکے ہیں پاکستانی. اب اس کو، اس دلدل سے نکال کے اس کو اقبال کا نظریہ سمجھانا، پہلے دلدل سے باہر نکالو، کیچڑ صاف کرو اس کا، پھر اس کو بتاؤ کہ اقبال کا نظریہ یہ ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. لیکن اگر ایک نسل ہمت کر لے، عہد کر لے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو مکہ کی جہالت کا تلسم ٹوٹ سکتا ہے. اگر قریش نے جو حالت بنائی ہوئی تھی وہ اگر ٹوٹ سکتی ہے، تو پاکستان میں بھی یہ کلیسا کا نظام تعلیم ختم ہو سکتا ہے اور بیداری آ سکتی ہے. اساس و بنیاد آگاہی ہے کہ ملت کے اندر شعور پیدا ہو، شعور ہوگا متوجہ ہوں گے آفتوں کی طرف بھی اور بنیادوں کی طرف بھی. اس وقت پاکستان کی مشکلات دو طرح کی ہیں، وہ نقطہ جو ہمیشہ عرض کیا ہے اور اس کو کافی تکرار کی ضرورت ہے. کچھ مشکلات پاکستان کی ایسی ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ معلول ہیں، مسبب ہیں، نتیجہ ہیں، اور کچھ مشکلات ایسی ہیں جو سبب ہیں، علت کا درجہ رکھتی ہیں. جب بھی مشکلات کا مقابلہ کیا جائے، اگر ہم مسببات و نتائج کے خلاف جنگ کریں گے ناکام ہو جائیں گے، کامیاب ہو کے بھی ناکام ہوں گے. مثلا جس طرح ایک بیمار ہے، اس کو ہم علاج کے لیے لے جاتے ہیں، جس طرح بعض ہمارے ہیں یہ طریقہ کار جعلی مصنوعی علاج کے طریقے، یہ پنساری طریقہ علاج، ہومیوپیتھی طریقہ علاج، عطائی ڈاکٹر، یہ فلاں فلاں سسٹم، یہ کیا کرتے ہیں فوراً پہلے مثلاً کسی مریض کی رنگت پیلی پڑ گئی ہے، رنگ پیلا ہو گیا ہے، تو وہ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں اس کا رنگ سرخ کریں، یہ دیکھے بغیر کہ رنگ کیوں پیلا ہے، وہ کس وجہ سے پیلا ہے، اس وجہ سے کہ اس کو یرکان ہے، یرکان کیوں ہے، اس کی وجہ سے کہ یہ عامل ہے یرکان کا، بیماری کا، سبب کے خلاف مبارزہ نہیں کرتے، مسبب نتیجے کو دیکھ کر علامت کے خلاف جنگ کرتے ہیں کہ یہ علامتیں ختم ہو جائیں بس باقی ٹھیک ہو جائے گا، معلولات کے خلاف جنگ یہ بیہودہ جنگ ہے، علامتوں کے خلاف جنگ بیہودہ جنگ ہے، کامیاب ہو کے بھی شکست ہے، اصل جنگ وہ ہے جو اسباب کے خلاف ہو، مثلاً دہشت گرد سبب نہیں ہے پاکستان کی ناامنی کا، دہشت گرد معلول ہیں کسی اور خرابی کا، کسی اور فساد کا، اگر فرض کر لیں دہشت گرد گروہ سارے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیے جائیں پھر بھی امن برپا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ دہشت گرد گروہ نتیجہ ہیں، سبب نہیں ہیں، سبب پھر بھی موجود ہے اپنی جگہ پر، جب تک وہ سبب کنٹرول نہیں ہوتا، سبب پر قابو نہیں پایا جاتا، سبب ختم نہیں کیا جاتا، پاکستان میں ہرگز امن برپا نہیں ہوتا، اور جب تک ہم اس سے بھی بنیادی مسائل کو چھیڑے بغیر صرف امن برپا کرنے کی کوشش، مثلا ہماری یہ کوشش ہے پاکستان میں امن برپا ہو جائے، خب امن ممکن نہیں ہے برپا ہو جب تک وہ اسباب ختم نہ کیے جائیں جن کی وجہ سے نا امنی ہے، وہ اسباب کون سے ہیں؟ وہ اسباب یہ ہیں کہ یہاں اس ملک کے اندر غلامانہ نظام، نظریاتی بنیاد سے دوری، کلیسا کا نظام تعلیم، بے شعوری، یہ اسباب اصلی ہیں پاکستان کی تباہی کے، آج ہم کس حالت میں 14 اگست منا رہے ہیں، واقعا عجیب لگتا ہے کہ ایک مملکت جس کا امتیاز تھا پوری دنیا میں، تاریخ میں اس کا امتیاز تھا کہ وہ اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کے بعد، مدینہ میں یثرب میں رسول اللہ نے اسلام کے نام پر ریاست قائم کی اور اس کے بعد دوسری ریاست پاکستان بنی تھی، لیکن آج کس حالت سے دوچار ہے، یہ رکاوٹیں اس کی راہ میں دور ہوں گی جب بیداری عام ہوگی، جب شعور آئے گا قوم کے اندر، ملت کے اندر، مداریوں کو جب چھوڑیں گے و علامہ اقبال کی فکر کو اپنائیں گے، شعبدہ باز، سیاسی و مذہبی شعبدہ باز جنہوں نے ساری قوم کو مصروف کیا ہوا ہے مداری دکھانے میں، شعبدے دکھانے میں، اور تقسیم کیا ہوا ہے، اور بے شعوری کی تہ انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے، پاکستان کی مشکلات تہ بتائے ہیں، مشکل اس مشکل کی تہ میں ایک اور مشکل، اس کی تہ میں ایک اور مشکل، اس کی تہ میں و سب سے نچلی تہ میں ایک مشکل ہے بنام بے شعوری، وہاں سے شروع کرنے کی ضرورت ہے، آغاز وہاں سے کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا فاسد نظام ہے وہ استحصالی نظام ہے، استحصال، پڑھتے رہتے ہیں یہ جملہ، لفظ استعمال ہوتا ہے، اخباری جملہ بھی ہے، استحصالی نظام ہے یہ، استحصال یعنی فائدہ اٹھانا، دوسروں کے وجود سے، دوسروں کے احساسات سے، جذبات سے، عقیدت سے، مذہب سے، سیاست سے، ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ، تم استحصال کرو، استحصال یعنی لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا، ایک سرمایہ دار ہے، اس نے کارخانہ لگایا ہے، کارخانے کے لیے اس کو لیبر چاہیے، بے روزگاری عام ہے، جس پوسٹ کے لیے لیبر رکھتا ہے وہ لیبر، فرض کریں اس کا قانوناً یا اس کا جو حق بنتا ہے وہ اتنی تنخواہ ہے، 10,000 تنخواہ دے، اس کو 2,000 پہ رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے وہ مجبور ہے، اس کو 2,000 بھی نہیں ملتے کہیں سے، وہ 2,000 بھی اگر نہیں کمائے گا بھوک مرے گا، بچے اس کے بھوک مریں گے، پس سرمایہ دار کو پتہ ہے کہ اگرچہ اس کا لیول، اس کا ویلیو اس کی 10,000 ہے، کام 10,000 کا مجھے کر کے دے گا، لیکن میں نے 2,000 اس کو دینے ہیں، کیونکہ اس وقت مجبور ہے یہ، اور اپنی مجبوری کی وجہ سے کرے گا، میرے دفتر میں، میری فیکٹری میں کام کرے گا، اور کرتا بھی ہے وہ، 2,000 میں کرتا ہے یہ کام۔ آپ اس وقت یہ جتنی یہ کلیسائی نظام تعلیم میں دیکھیں، پبلک اسکول جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، انگلش اسکول، اور ہم بڑی خوشی سے بھیجتے ہیں، ٹیچرز ہیں مثلاً ایف ایس سی، بی ایس سی ٹیچرز ہیں وہاں، عورتیں مرد، تنخواہ کتنی ہے؟ 2,500-3,000۔ تعلیم یافتہ جوان لڑکی لڑکا پڑھا رہے ہیں، اور بڑے اعلیٰ پبلک اسکول میں، جہاں ایک نسل پروان چڑھ رہی ہے، اور جہاں فلاں ہو رہا ہے، ٹیچر کو تنخواہ 2,500 تنخواہ دے رہے ہیں، 2,500 ٹیچر کی تنخواہ، چوکی دار بھی آج 7-8,000 تنخواہ لے رہا ہے، ٹیچر کو 2,500 تنخواہ، چونکہ انہیں معلوم ہے کہ خوب پڑھے لکھے بہت سارے بے روزگار ہیں، یہ 2,500 بھی غنیمت ہے، چلو بجلی کا بل تو اس کے گھر کا ادا ہو جائے گا، ایک ہفتہ تو اس کا خرچہ چلے گا، یہ مجبور ہیں لوگ۔ اس کو کہتے ہیں استحصال، لوگوں کی مجبوریوں، لوگوں کی کمزوریوں، لوگوں کی مشکلات، لوگوں کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانا، استحصالی نظام ہے، استحصالی سیاست، استحصالی قیادت، استحصالی مذہب، استحصالی تجارت، استحصالی مملکت، سب استعمال کر رہے ہیں۔ اس حالت پہ پہنچا دیا گیا کہ سب مجبور ہیں، اس وقت اتنی بڑی آبادی پاکستان کی مجبور ہے، پیٹ بھرنا اس کی مجبوری ہے، تن ڈھانپنا اس کی مجبوری ہے، زندہ رہنا اس کی مجبوری ہے، اولاد کو پیٹ بھرنا اس کی مجبوری ہے، ایک چھت بنانا اس کی مجبوری ہے، یہ سب مجبوریاں ہیں، اور ان مجبوریوں کو مذہبی رہنما بھی سمجھتا ہے، اور سیاسی رہنما بھی سمجھتا ہے، سرمایہ دار بھی سمجھتا ہے کہ میں جس مملکت کا بڑا ہوں وڈیرا، یہ ایک مجبور ملت ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے، اس کی مجبوری سے اس کو نہیں نکالنا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہے، استعمال کرو اس کو۔ استحصالی ریاست ہے، نظریاتی مملکت استحصالی مملکت بن چکی ہے، ہر آدمی دوسرے کو استعمال کرنے کے چکر میں ہے، ہر آدمی دوسرے کو، دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مذہبی جذبات، مذہبی عقیدت، پریشانیوں سے، یہی ناامنی، اسی سے فائدہ اٹھاؤ، ہم امن برپا کرتے ہیں، بجلی نہیں ہے، خوب اسی سے فائدہ اٹھاؤ، جعلی چیزیں بنا کر بیچو، کہ اب بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کا توڑ، پاس مارکیٹوں میں جائیں آپ، لوڈ شیڈنگ کا توڑ کیا ہے؟ نئے بجلی گھر نہ، ڈیم نہ، انرجی گیس نہ، کیا ہے؟ ڈیپ فریزر، کہ آپ فریج کے بجائے، ریفریجریٹر کے بجائے فریزر لے لو، آپ ایک دفعہ فریز کر لو اس میں ہر چیز، پھر اس کے بعد ظاہر ہے بجلی تو ہوگی نہیں ملک میں، 12 گھنٹے تک یہ چیز ڈیپ فریزر میں محفوظ رہے گی، بجلی کے بغیر بھی، چونکہ برف بنی ہوئی ہے اور برف 12 گھنٹے تک پگھلے گی نہیں، یہ پاک توڑ ہے، لوڈ شیڈنگ کا توڑ ڈیپ فریزر ہے۔ اب جو ملک یہ کام کرے کہ لوڈ شیڈنگ کا توڑ بجلی ہے، بجلی لے کر آؤ، انرجی لے کر آؤ، وہ نہیں ہے توڑ ان کے پاس، یہی کام کر رہے ہیں، ناامنی کا توڑ، عدم تحفظ کا توڑ، بے روزگاری کا توڑ، یہ سب توڑ ان منجموں کے پاس، ان عاملوں کے پاس تعویذ ہیں، ان سے خریدو آپ، ان کی چھتریوں کے نیچے آ جاؤ، ان کی پارٹیوں میں آ جاؤ، ان کے احزاب میں آ جاؤ، یہ توڑ ہے آپ کے ملک کے مسائل کا رائے حل ہے، یہ ڈیپ فریزر رائے حل ہے، کہ قوم پوری کو فریز کر دو، منجمد سارے ملکی مسائل، یعنی ان کا شعور منجمد کر دو، فریز کر دو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ابھی بہت سارے بیانات دیتے ہیں میڈیا کے اندر، ملک میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، ایسے بیانات آتے ہیں روزمرہ، ملک میں کسی قسم کی فرقہ واریت نہیں ہے، ملک میں کسی قسم کی ناامنی نہیں ہے، ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ایک چیز کی کمی ہے کہ اقتدار ہمارے پاس نہیں ہے۔ ابھی یہ سیاستدان جو نئے ابھی کودے ہیں, کوئی کہاں سے آیا, کوئی کہاں سے سیاست کرنے پاکستان میں آئے, یہ بھی کتنا بڑا المیہ ہے کہ جن کو سیاست کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے, کہاں کہاں سے اٹھ کے آئے ہیں یہ سیاست سے, اور آ کر سب سے بڑی کمی کیا ہے, کہتے ہیں بس ہماری کمی ہے, اقتدار میں ہم آ جائیں باقی سیٹ اپ سارا کو پورا ہے, پورا باقی ٹھیک ہے سارا نظام, ہماری کمی ہے کہ ہم نہیں ہیں اقتدار کے اندر. 14 اگست تقاضے رکھتا ہے اس نسل سے اور ہر نسل سے, ہر پاکستانی سے. واقعاً 14 اگست عظیم دن ہے اور اس کو عظیم بنانا ہے اس نسل نے. 14 اگست کو واقعاً جشن کے قابل بنایا جائے, خوشی کے قابل بنایا جائے, اور 14 اگست نہ صرف پاکستان بلکہ پورے جہان اسلام میں ایک عالمی دن بنا دیا جائے. کیوں کہ جب اسلام کی ریاست, اسلامی ریاست, نظریاتی ریاست اپنے نظریے کی بنیاد پر قائم ہو جائے تو اس کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہوگا یا پاکستانی سے نہیں ہوگا, یہ پوری امت اسلامیہ کے لیے یہ ریاست مرکز و محور ہوگی. لہذا جہان اسلام جشن منائے گا. اگر واقعاً پاکستان کے ساتھ خیانت ختم ہو جائے اور خدمت کی جائے پاکستان کی, جہان اسلام پورا 14 اگست منائے گا. اور یہ ضروری ہے ہر پاکستان کے لیے کہ 14 اگست کو وہاں پہنچائے. 14 اگست ایک دن آئے تاریخ پاکستان میں یا اسی تاریخ میں کہ پورا جہان اسلام یہ جشن برپا کر رہا ہو. جس طرح ابھی پورے جہان اسلام, عید میلاد النبی جہان اسلام کا جشن ہے, اسی طرح 14 اگست جہان اسلام کا جشن ہو. چونکہ اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے, اسلام صرف پاکستانیوں کا نہیں ہے, اسلام پورے جہان اسلام کا ہے. رائے حل یہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شعور کی بیداری و غفلت سے نکلنا, توجہ جس کے لیے محور فکر علامہ اقبال ہو. فکر علامہ اقبال جہت کے لحاظ سے درست فکر ہے, رخ درست ہے اس کا, اگرچہ اس میں ظاہر ہے ایک صدی پہلے علامہ اقبال نے یہ فکر شروع کی پیش کرنا, اور اب ایک صدی کے بعد یقیناً حالات بدلے ہیں اور اس میں تکمیل کی ضرورت ہے اس ان افکار کو. جس طرح بہت سارے اور اہل فکر آئے, انہوں نے ایک آغاز کیا, ان کی فکر کو تکمیل کی ضرورت تھی جو نہیں ہوئی. علامہ اقبال کی فکر کو بہت سارے شعبوں کے اندر تکمیل کی ضرورت ہے کہ تاکہ موجودہ حالات کے مطابق وہ, لیکن جہت بہت عالی ہے علامہ اقبال کی. یہ فکر پاکستان کی بنیاد بننی چاہیے, پاکستانی قوم و ملت کی تعلیم کا حصہ ہو, تاکہ یہ کلیسا کا نظام تعلیم اور یہ شعبدہ بازی سیاست اور یہ مداری مذہبی حرکت اور یہ ناامنی اور دہشت گردی اور بے روزگاری اور معیشت کی تباہی, یہ سب معلولات ہیں, یہ علل نہیں ہیں, یہ معلولات ہیں. علل, علت و سبب شعور کی بیداری ہے, بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر استحصالی نظام قائم ہوا ہے, استحصالی ریاست قائم ہوئی ہے. پاکستان کی موجودہ صورتحال کے متعلق بھی گفتگو ضروری تھی, وقت نہیں ہے ابھی کہ اس وقت جاری حالات آگاہی کے لیے, ملت کی آگاہی کے لیے کہ اس کو کسی اور مناسبت و فرصت میں بیان کریں گے کہ اس وقت تازہ ترین حالات پاکستان کے جس رخ پر جا رہے ہیں اور جو پالیسیاں بن رہی ہیں اور جو ان کے نتائج نکل سکتے ہیں ان سے آگاہی ضروری ہے کہ خطرناک طرف رخ پاکستانی حالات کا جا رہا ہے, بہت خطرناک حالت کی طرف, اور اس میں توجہ کی ضرورت ہے, خصوصاً تشیع کو ہوشیاری کی ضرورت ہے. اس وقت آنے والے دنوں کے لیے شیعہ ملت بہت ہوشیار رہے, باقی پاکستانی ملت کو بھی ضرورت ہے ہوشیاری کی, لیکن سب سے زیادہ تشیع کو ضرورت ہے. جو عالمی آلات بن رہے ہیں اس تناظر میں, پاکستان پہ عالمی آلات کا جو سایہ پڑ رہا ہے اور پڑے گا, وہ الگ کسی فرصت میں انشاءاللہ بیان کریں گے. خدا و تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے خدا و تعالیٰ انشاءاللہ, اور اس کے ملک کے اندر امن و امان خدا قائم فرمائے, اور جو لوگ اس میں فتنہ و فساد و دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اس ملک و ملت کو محفوظ فرمائے. اور پاکستانی ملت میں پروردگار شعور و بیداری عطا فرمائے، وحدت و اتحاد عطا فرمائے انشاءاللہ، اور یہ نسل جدید، نسل نو پاکستان، خداوند تبارک و تعالی ان کو وہ شعور عطا فرمائے جو دینی و الہی شعور ہے، وہ علامہ اقبال جس بیداری کو اپنی نسل میں دیکھنا چاہتے تھے، تاکہ یہ نسل پاکستان کو ان تمام مخمصوں سے نجات عطا کرے، اور ان مداریوں سے، اور ان شعبدہ بازوں سے، اور ان اندرونی و بیرونی دشمنوں، اور ان غلاموں، نوکر معاب جو فقط پاکستان کو شیاطین کی خدمت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پاکستانی وسائل، پاکستانی قوم، پاکستانی سرزمین، پاکستان کی ہر چیز شیاطین کے اختیار میں قرار دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اس ملک کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد.